نحمده ونستعينه ونستغفره ونصل به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق كافه للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وآل بيته وإكرته وأولاده أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام والسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير النذير هاشمي مكرمي عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. معراج پر پہنچے نبی ظاہر ہوئے راز خفی. معراج پر پہنچے نبی ظاہر ہوئے راز خفی. بولے ملائک سب یہی بلغ العلا بکمال ہی. بولے ملائک سب یہی بلغ العلا بکمال ہی. رضوان نبی بن کر صدا کیا نور ہے صلی علی رضوان دی. بڑھ کر صدا کیا نور ہے صلی علی شمس و قمر ان پر فدا کشف الدجا بجمال ہی. بلغ العلا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی. پورے کھڑی تھی سب بسب تیجا میں کوثر کف بکف. پورے کھڑی تھی سب بسب تیجا میں کوثر کف بکف. بولی گئے عزت شرف حسنت جمی خصال ہی. بولی گئے عزت شرف حسنت جمی خصال ہی. حق نے کہا اے بندگا حق نے کہا اے بندگا میرا ہے پیارا مہمان. حق نے کہا اے بندگا میرا ہے پیارا مہمان. یہ صاحب کون و مکان صلوا علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم. بزرگ اور عزیز اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو چیزوں سے پیدا کیا ہے. ایک تو ہمارا یہ ظاہری جسم اور دوسری اس جسم کے اندر جان ہے اور روح ہے. یہ دو چیزوں سے مل کر ہم بنتے ہیں. اگر خالی جسم ہو اور اس کے اندر جان اور روح نہ ہو تو بیکار، پھر جسم کسی کام کا نہیں سوائے اس کی اس کو مٹی میں ڈال دو. اور روح اکیلی اگر ہو اور جسم نہ ہو تو اس عالم اجساد کے اندر روح رہ نہیں سکتی. روح لطیف ہے، وہ عالم بالا کی چیز ہے، اس لیے وہ اس دنیا کے اندر اس عالم اجساد کے اندر بغیر کسی کھولے کے رہ نہیں سکتی. جیسے ہوا ہے، ہوا میں لطافت ہے، اس لیے آپ کو ہوا کو پکڑنا ہو تو آپ ایسے نہیں پکڑ سکتے، بلکہ آپ اس کو کسی گیند کے اندر بھر سکتے ہو. یہ جیسے موٹر کے ٹیپ کے اندر بھری جاتی، ویسے ہوا نہیں رہ سکتی کھلی، کسی برتن میں نہیں بھر سکتے اس کو، کیونکہ وہ لطیف چیز ہے. اسی طریقے سے روح ایک امر لطیف ہے، اور عالم بالا کی ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ یہاں کی جسم یہاں بنتا ہے، اس کی فیکٹری دنیا میں ہے، ماں کے پیٹ میں یہ تیار ہوتا ہے، بناتے اللہ تعالیٰ، مگر یہ کھولا جو ہے یہاں بنتا ہے، اور روح جو ہے وہ یہاں نہیں بنتی، وہ اوپر سے اللہ میاں ڈالتے ہیں، اوپر سے نازل ہوتی ہے اس جسم کے اندر. اس روح کو پیک کیا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، تو پھر بچے میں جان پڑ جاتی ہے. تو روح عالم آخرت کی چیز اور جسم یہاں کا ہے. جیسے دیسی اور ودیسی کہتے ہیں، کیونکہ یہ مال دیسی ہے، یہاں بنا ہوا، اور یہ فورن سے آیا، باہر کا مال، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو باڈی یہاں کی ہے اور مشین وہاں کا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری اس باڈی کو اس دنیا میں بنایا اور اس کے اندر عالم آخرت کی روح کو ڈالا، کیونکہ روح بغیر جسم کے رہ نہیں سکتی تھی، اس لیے جسم کے کھولے کے اندر اس کو بند کیا اللہ تعالیٰ نے. تو معلوم ہوا کہ حقیقت میں ہمارا جو کچھ ہے وہ روح ہے، اور یہ جسم تو صرف کھولا ہے، قالب ہے، اس کے بغیر روح رہ نہیں سکتی تھی، اس لیے جسم کو بنایا گیا ہے. ورنہ جسم کوئی حقیقت میں چیز نہیں، حقیقت میں تو روح وہ انسان ہے. مگر اب چاہیے یہ کہ جتنا زیادہ ہو روح کے خیال رکھا جائے، نہ کہ جسم کی ٹیپ ٹاپ میں اس کے سمارے میں رہے، کیونکہ یہ تو پنجرا ہے، قالب ہے. اللہ تعالیٰ نے جسم کی حفاظت کے لیے بھی غذا بنا لی، اللہ نے اس جسم کی بقا کے لیے غذا پیدا کی ہے، تاکہ انسان کھاوے، پانی پیوے، ہوا لے، اور اس کے ذریعے سے جسم کے اندر تازگی پیدا ہو، جسم قوت پکڑے، جسم میں طاقت ہو، قوت ہو، خون پیدا ہو، آنکھیں دیکھنے کا کام کرے، کان سننے کا کام کرے، یہ ساری غذا پر موقف ہے. اگر جسم کی غذا بن کر دی جائے تو پھر یہ جسم اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، پاؤں چلتے نہیں، ختم لسڑ جاتے ہیں، ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، آنکھوں میں دھندلی آ جاتی، چکر آ جاتے بھوک کے مارے، کان بیر میں آ جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے، زبان لڑکڑاتی، بول نہیں سکتا بھوکا انسان. سارا دارمدار غذا پر ہے. جسم کو غذا ملنے سے اس کے اندر خون پیدا ہوتا ہے اور اس کے تمام اعضا کام کرتے ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اس کے لیے غذائیں مقرر کر دی ہیں ہمارے جسم کی بقا کے لیے، قوت کے لیے، طاقت کے لیے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری روح کے لیے بھی غذا مقرر کی. روح کو اس کی غذا ملے گی تو روح تازہ ہوگی، قوت پکڑے گی، طاقت پکڑے گی، اور روحانی تمام امور پورے ہوں گے. اندر روح کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے بھی کان ہوتے ہیں، اس کی بھی زبان ہوتی ہے. وہ جب اس کو اس کی غذا دی جائے تو روح کے تمام اعضا کام کرتے ہیں، اور روح میں تقویت پیدا ہوتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے، تازگی ہوتی ہے. اور اگر روح کو اس کی غذا نہ دی جائے تو جیسے جسم مرتا ہے روح بھی مر جاتی، روح میں مضبوط زندگی آ جاتی ہے، پھر روحانیات جسے کہتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہے. اولیاء اکرام، انبیاء اعظام، اللہ والے، وہ جسم سے زیادہ روح کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس کی نگرانی رکھتے ہیں، اس کو غذا پہنچاتے ہیں، اور اس کی غذا بھی لطیف، جیسے روح لطیف ہے اس کی غذا بھی لطیف، اس کو روٹی چاول نہیں چاہیے، جیسی چیز ویسے بچہ چھوٹا ہے تو اس کی غذا بھی ہلکی ہلکی ہوتی ہے، جب بچہ بڑا ہوتا ہے پھر اس کی غذا بدلتی ہے. تو روح کی غذا بھی لطیف ہے، وہ کیا ہے؟ عبادات جسے کہتے ہیں.
روزی غذا روٹی پانی نہیں عبادات ہے، ذکر اللہ ہے، اس سے روح کے اندر زندگی اور جان پیدا ہوتی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ اور عبادت ہی سے قلب میں طمانینت پیدا ہوتی ہے، روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے. تطمئن بہی قلوبکم، اسی سے قلوب میں طمانینت آتی ہے. روح کی غذا اللہ نے ذکر کو اور عبادت کو رکھا ہے، تو ذکر اور عبادت سے روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے. اولیاء کرام اور اللہ والے اپنی روحانیت کو اجاگر کرتے ہیں، پوری غذا پہنچاتے ہیں، اور غذا بھی اتنی صاف اور ستھری پہنچاتے ہیں کہ جس سے خون بڑھے، جیسے جسم کو جتنی صاف اور ستھری غذا دی جائے گی اتنے ہی جسم میں زیادہ اچھا خون پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی باڈی مضبوط ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، بینائی بڑھتی ہے، ہر کام. اور اگر غذا خراب ہو تو اس سے پھر خون بھی ویسی خراب پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے صحت بھی بگڑتی، اتنی قوت بھی نہیں آتی. اسی طرح سے روح کی عبادت جتنی اچھی اور صاف اور ستھری ہوگی اتنی زیادہ روحانیت پیدا ہوگی، اور جتنی کمی ہوگی اتنی کمزور ہو جائے گی. انبیاء اکرام کی روحانیت سب سے زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی عبادت سب سے اونچی ہوتی ہے. اولیاء کرام اللہ والے بزرگان دین، ان کی عبادتیں صاف اور ستھری ہوتی ہیں، چوکھی ہوتی ہیں، ریا نہیں ہوتا، دکھاوا نہیں ہوتا، نام و نمود مقصود نہیں ہوتی، شہرت مقصود نہیں ہوتی. اس لیے ان کے اندر روحانیت اپنے پورے پاور پر آ جاتی ہے. پھر ان کے بعد ایسے کام ظاہر ہوتے ہیں جو مادے سے نہیں ہو سکتے، اسی کا نام کرامت ہے. انبیاء کرام اپنی روحانی پاور کی وجہ سے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو مادی طاقتیں نہیں کر سکتی، اسی کا نام معجزہ ہے. انبیاء سے جو ایسی باتیں روحانیات کی تقویت کی چیزیں کہ جہاں مادیات ہار جائیں، ایسے جب کام انبیاء کرام کر کے دکھلاتے ہیں ان کو معجزات کہتے ہیں، اور اولیاء کرام سے جب ایسے کام ہوتا ہے تو اس کو کرامات کہا جاتا ہے. یہ روح کی طاقت ہوتی ہے، روحانی قوتیں ہوتی ہیں. یہاں جسم نہیں کام کرتا، مادی چیزیں کام نہیں کرتے، اور اس میں وہ طاقت ہوتی ہے جو مادیات کے اندر، وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں ہے جو روحانیات کے اندر طاقت ہے. اسی لیے صحابہ کرام نے اس روحانی طاقت سے دنیا کی مادیات کا مقابلہ کیا، تمام طاقتوں کا اور قوتوں کا مقابلہ کیا، اور ہر چیز کو انہوں نے ہرا کے رکھ دیا. کیا چیز تھی ان کے پاس؟ ان کے پاس نہ ایسے ہتھیار تھے، اور نہ ایسی غذائیں تھیں، اور نہ ایسی ظاہری جسمانی کوئی قوت و باڈی تھی، مگر ان کے پاس وہ روحانی طاقت تھی بہت بڑی، جس کی وجہ سے وہ ہر طاقت کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرایا اور اس کو پاش پاس کر دیا، تاریخ ہماری بتاتی ہے. کیونکہ روحانیت ان کی پوری پاور میں تھی، اس لیے وہ لشکر سے نہیں ڈرتے تھے، تلواروں سے نہیں ڈرتے تھے، پہاڑوں سے نہیں ڈرتے تھے، دریاؤں سے نہیں ڈرتے، وہ ڈرتے تھے صرف خدا سے ڈرتے تھے. اقبال نے کہا نا کہ دست تو دست ہو دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جنگل تو کیا چیز ہے، دریا کی موجوں سے کھیلے، اور موجے مارنے والے دریا کے اندر ہمارے گھوڑے موجوں سے کھیل کے چلے. کیا تھی وہ جسمانی طاقت؟ وہ روحانی طاقت تھی کہ جس کی بنا پر دریا کی موجوں سے کھیلنا ہے، مدائن فتح کرنا ہے. دریا ججرا بیچ میں حائل ہے، اس میں تغیانی ہے، اور موجیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، دیکھ کر انسان کا کلیجہ تھر رہا جائے. مسلمانوں کے پاس کوئی کشتی نہیں، کوئی جہاز نہیں، کوئی تختے تک نہیں کہ جس پر سوار ہو کر اس پار جا سکے. کئی روز تک لشکر پڑا رہا، پریشان ہو گئے. اب کیا کرنا، واپس جانا بھی بڑی ناکامی، اتنی دور آئے ہیں اور واپس چلے جائیں. اس لیے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فاتح ایران کہا جاتا ہے، انہوں نے پورے لشکر کو رات کو جمع کیا اور سب سے کہا کہ دیکھو، ہم لوگ کوئی اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہیں آئے، ہم صرف اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، جہاد کے لیے آئے ہیں. ہمیں نہ لوٹ کرنا ہے، نہ ڈکیتی کرنا ہے، اور نہ کوئی ہمارا کوئی ذاتی فائدہ ہے، نہ تجارت ہے، نہ بیپار. ہم تو اعلیٰ کلمہ اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے کام کے لیے آئے ہیں. اب ہم یہاں کیوں پڑے ہیں؟ اس لیے کہ بیچ میں دریا آئے، اس کو کیسے پار کریں؟ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. تو حضرت صاحب نے لشکر والوں سے کہا کہ بتاؤ، جیسے ہم کو اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے اور ہم اللہ کے محکوم ہیں، آخر یہ دریا بھی اللہ کے قبضے میں ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کا محکوم ہے کہ نہیں؟ سیدھی بات ہم نے کہا بالکل برابر. تو فرمایا لیکن دریا بھی محکوم ہے اللہ کا، لہذا خدا کے حکم کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتا. خدا کے حکم کے بغیر، خدا کی مرضی کے بغیر یہ کوئی چیز کو نہ ڈبو سکتا ہے، نہ غرق کر سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. اور ہم خدا کے کام کے لیے نکلے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ دریا ہمیں کیوں نقصان دے گا اور اللہ کے کام میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ ایمان چاہیے، لہذا یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. اس لیے صبح نماز پڑھ کر سب دریا میں گھوڑے ڈال دو، اللہ مالک. کوئی مجال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کام کے لیے جاویں اور یہ بھی اللہ کا نوکر، اللہ کا چاکر ہے، یہ بیچ میں آنے آئے گا. یہ ایمان دلا دیا، سارے فوج تیار ہو گئے اور صبح کو سب نے صفے لگائی اور انہوں نے نعرے تکبیر لگایا اور دریا میں گھوڑے ڈال دیے. کیا ہوا؟ برابر موجے اٹھ رہی ہیں، مگر گھوڑے اور موجوں کو ایسے چل رہے ہیں جیسے کسی پختہ روڈ پر چل رہے ہیں. صف میں ابتری تک نہیں آئی تاریخ، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوا، برابر صفے کے صفے برابر چلی جا رہی ہے سیدھی کی سیدھی. ایرانیوں نے اپنی چار دیواری پر سے چڑھ کے جب دیکھا کہ مسلمان کے گھوڑے دریا کی موجوں سے کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی مادری زبان میں کہا کہ دیوا امجن، دیوا امجن. یہ انسانی تو دیو ہے، پانی پر چلتے ہیں. پورا مدائن خالی ہو گیا. کسرا بادشاہ پچھلے دروازے سے بیوی بچوں کو لے کر بھاگا. مسلمان جب مدائن میں داخل ہوئے تو کوئی نہیں، نہ کوئی مقابلہ ہے، نہ کچھ نہیں ہوا. قصر ابیت پر اسلام کا جھنڈا لہرایا اور اللہ کو دل کو کہا. اسی کی طرح اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ دست تو ہو دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تاریخ میں واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج دریائے دجلہ پر موجوں پر سے چلی جا رہی، ایک سپاہی کا لوٹا چھوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے. لوٹے بندے وہ ہوتے ہیں اپنے دین کے ساتھ، کیونکہ لوٹے کی ضرورت بھی پڑتی ہے سنجے کے لیے، وضو کے لیے. ہر سپاہی کے ساتھ ایک لوٹا ہوتا ہے بدنا. وہ درمیان میں کسی کا لوٹا چھوٹ گیا اور پانی میں گرا. انہوں نے چاہا کہ میں ٹھہر کر جلدی سے کود کر اپنے لوٹے کو پکڑ لوں، کیونکہ لوٹا جائے گا پھر سنجے وضو کیا کروں گا، پھر دوسروں کے محتاجی. جیسے انہوں نے اپنا گھوڑا روکا، سپہ سالار نے فوراً ان کو ڈانٹ دے کے خبردار ذرا بھی پیچھے مارے. فوج کے اندر سب کے اندر ان کو نہیں اترنے دیا، رکنے نہیں دیا، سب کے اندر ہی چلو. اس نے کہا لوٹا کا کیسے لوٹا جائے؟ بیچارے دیکھتے تھے کہ لوٹا کو گیا موجود کھلا دینا کہاں سے کہاں لے گئے. جب اس پار اتر گئے تو وہ بیچارے دل میں سوچتے ہیں کہ یار میری مشکل ہے، لوٹا میرا ہے نہیں، دوسروں کے محتاج ہوں گا، دوسروں کے پاس سے منگنا پڑے گا. سپہ سالار سے آ کر کہا کہ حضرت تم نے خواہ مخواہ کے لیے مجھے گھر دیر کی اجازت دی ہوتی، میرا لوٹا پکڑ لیتا، لوٹا میرا چلا گیا، اب مشکل. انہوں نے کہا تمہارا لوٹا کیسے گیا؟ نہیں ملا کہیں، کہاں سے ملے؟ پکڑ دیا نہیں تم نے، کہا کہاں سے کہاں نکل گیا پانی کے سامان کے ساتھ. فرمایا نہیں، تمہارا لوٹا نہیں جا سکتا، کیونکہ ابھی دریا معمول ہے اور ذمہ اس کا ہے، اللہ نے اس کو ہمارا بیمہ دیا ہے، ہماری ہر چیز کی نگرانی اس پر لازم ہے، اس لیے مجال نہیں ہماری کوئی چیز بھی یہ ضائع کر سکتی. دیکھیے ان کا ایمان، اللہ کی طرف سے یہ معمول. اگر انہوں نے دریا کی طرف نظر کی تو موجیں لوٹے کو لا رہی ہیں، ایک موج دوسری موج کو دے رہی ہیں، وہ موج تبڑے میں اس طرف لوٹا آ رہا ہے، موجیں اچھالتی ہوئی لے کر چلی آ رہی ہیں. اس طرح سے پاسنگ کرتی تھی، فٹ بال والے پاسنگ کرتے ہیں، اور آخری موج نے زور سے سپیا لگایا تو سیدھا جن کا تھا ان کے قدموں میں آ کر گرا. اس نے کہا کہ لو تمہارا لوٹا. ان کا ان کا ایمان تھا، اسی کو اقبال نے کہا کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو. وہی دریا دجلہ کی موج جس میں پاؤں دھوئی تھی، جو لوٹے کو اٹھا کے لائی تھی، اس کو خطاب کرتے ہیں اقبال اور کہتے ہیں کہ موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا. تیرے دریا سے پوچھ، تیری موجوں نے ہمارے پاؤں دھوئے. یہ چیز تھی مگر کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ روح کو غذا دینے، ہم تو اپنی روح کو مار دیتے ہیں، جسم کی پالش کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. ذرا جسم میں کوئی کھٹک ہو گئی، بھئی کان کیوں چسکتا ہے، ہاتھ میں کیوں کلتر ہوتی ہے، پاؤں میں یہ کیوں ہوتا ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس. اور روح اندر مر رہی ہے، ٹکرا کے جھٹکے لے رہے، اس کی پرواہ نہیں، اس کو چارہ پانی کچھ نہیں دیا. زیادہ فکر تو اس کی رکھنی کیونکہ ساری جسم کی کمال تو اس روح پر ہے اور روح نہیں ہوگی جسم بیکار ہو کر رہ جائے. سارا دار و مدار روح کے اوپر ہے مگر اس کی صفائی وہ انبیاء کرام نے بتلائی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ذکر اللہ عبادات. جیسے ہم روٹی پانی کھاتے ہیں تاکہ ہمارا جسم میں بقا پیدا ہو, طاقت پیدا ہو, ایسے ہمیں عبادت اور ذکر کی ضرورت ہے تاکہ اس سے ہمارے روح کے اندر زندگی پیدا ہو. اسی لیے شریعت مطہرہ نے جو ہمارے لیے صبح شام کھانے کا مقرر کیا ہے, قلوا واشربوا, اللہ نے خود فرمایا کہ کھاؤ پیو, بالغدو والا اسال, صبح میں کھاؤ شام کو کھاؤ. مگر اسی طریقے سے ذکر اللہ بھی کرو اور اللہ کی عبادت بھی کرو تاکہ تمہاری روح کے اندر بھی تازگی اور قوت پیدا ہو. روح کی غذائیں نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, ذکر اللہ ہے, یہ سب روح کی غذائیں. اس سے روح کے اندر تقویت پیدا ہوتی ہے, روح کے اندر جان پڑتی ہے اور روح کی روحانیت انسان کی بڑھتی ہے. اور یہ کرام کی زندگی دیکھو تو آپ حیران رہ جائیں گے کیسی کیسی کرامات سلزل ہوتی. کیا ہے وہ روحانی طاقتیں ہیں, پاور, جس کی وجہ سے وہ جو بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, زبان سے جو نکلے وہ ہو جاتا ہے. ایک بزرگ اللہ والے بیٹھے بیٹھے مراقبہ کر رہے تھے. مراقبہ بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اندھیری جگہ میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے پھر عالم عبارہ دیکھتا ہے, اندر کی آنکھیں کھل جاتی اس کی. تو وہ مراقبے میں بیٹھے تھے, کوئی بیچارہ انجانا آدمی وہاں سے گزرا, اندھیرے میں بیٹھے تھے, اس کو پتا نہیں, اس کی ٹھوکر لگ گئی, وہ اثر نہیں ہوتا ہے. وہ بزرگ جلالی تھے, جیسے اس کی ٹھوکر لگی انہوں نے فوراً اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اندھا ہو گیا, سنتا نہیں, فوراً اندھا ہو گیا. انہوں نے کہا ویسے اندھا ہو گیا بےچارا. بعض آدمی ذرا تیز ہوتے ہیں, ذرا کوئی ٹکر لگے اے اندھا ہو گئے, اس طرح سے بول دیتے ہیں. بعض آدمی ذرا تیز ہوتے ہیں, ذرا کوئی ٹکر لگے اے اندھا ہو گئے, اس طرح سے بول دیتے ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا اندھا ہے, فوراً اندھا ہو گیا. اس شرح کو رونے لگا, بہت کچھ معافی مانگی. وہ تو اپنے مراقبے میں پھر بند ہو گئے, آنکھیں بند کر کے خلاص کھوئے گئے, ہزار گزار کچھ بھی. اب یہ حیران کیا اللہ میں تو مصیبت ہوگی, کہاں جاؤں؟ لوگوں سے جا کر کہا کہ بھائی اس طرح سے بھول سے میری ٹھوکر لگ گئی اور خدا کے بندے رہے اندھا, کہہ دیا میں تو اندھا ہو گیا اب کیا کہوں. اور وہ تو کسی طرح سنتے نہیں, کوئی جواب بھی نہیں دے رہے. لوگوں کو بھی بڑا ترس آیا, انہوں نے کہا چلو ان کے استاد کے پاس لے جانا, ان کے استاد تھے, وہ اس کا اتار کریں گے. استاد کے پاس لے گئے, بڑے اولیاء اللہ بزرگ, اور جا کر ذکر کیا کہ تمہارے شاگرد فلاں ولی نے اس طرح سے بیچارے کو یہ کہہ دیا اندھا ہو گیا ہے, اب اس کا آپ کو اتار کر دیجیے. ان بزرگ نے کہا کہ دیکھو بھائی, یہ تو اصل میں جس کی بات لگی ہے وہی اتار کر سکتا ہے, یہ میں اس کا استاد ہوں, اگر یہ اتار میں نہیں کر سکتا, اس کا بول ہی اس کا اتار کرے گا. وہ تو بولتے ہی نہیں, جواب ہی نہیں دیتے, کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کی ترکیب میں کرتا ہوں. اس اندھے کو اپنے پاس بٹھایا اور وہ مریض کو بلوائے جن کا بول لگ گیا, ان کو بلوایا, وہ مراقبے کو اٹھایا, شیخ بلاتے ہیں, شیخ استاد بلاتے ہیں, جانا پڑے. آئے سلام علیکم, وہ بیٹھے, اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہ بیچارہ بھول سے تمہارے ساتھ ٹھکرا گیا اور تم نے تیش میں آ کر اندھا ہے کہہ دیا, بیچارہ اندھا ہو گیا. اب اس کی آنکھیں گئیں, اب یہ بیچارے کا کھانا پینا چلنا پھرنا پیشاب پاخانہ استنجا ساری چیزیں کون کرے گا, تمہارا بول لگا ہے, لہذا یہ سب اس کی خدمت تم کو کرنی پڑے گی. اس کو کھانا کھلانا, اس کو نہلانا, اس کے کپڑے بدلوانا, اس کا استنجا کرانا, یہ سب تمہارا کام. اب شیخ نے کہا, استاد نے کہا, جاوید کدھر, دل میں تو بڑے کھڑے تھے, یہ کیا مصیبت ہو گئی, میرے کو اپنی عبادت سے فرصت دی, اب یہ میں اس کا لیے نہیں پھروں گا. مگر شیخ کا حکم کرنا کرنا ہی پڑے گا, بہت کچھ بہانے کی کہ میں کوئی ملازم رکھا تو کہنا ہی تیرے ہی کرنے کا. تو اب کر لیں بےچارے, اب وہ اتنا عبادت کا وقت بھی نہیں ملتا. اس کو صبح اٹھے تو اس کا منہ ہاتھ دھلاؤ, اس کے کپڑے بدلواؤ, اس کو استنجا کراؤ, پھر جو کھانے کا بھی فکر سے یہ ہے, پھر وہ ہر وقت لگے رہے ہمارے کنٹال گئے. جب شیخ نے دیکھا کہ ہاں یہ اچھی طرح کنٹالا ہے خوب, تو انہوں نے پھر ایک روز کہا کہ اب یہ کبھی تمہاری خدمت کر کرا کر کپڑے لتے پہنا کر کھلا پلا کر تھوڑی دیر کے لیے مراقبے میں بیٹھے تو تم جان بوجھ کے ڈاکرا کھڑا ہی ہو. ٹھیک ہے, اب ان کی مستی نکل گئی, یہ کام کرتے کرتے گھنٹہ لے, اب وہ ایک دم وہ جھڑا سے بزن جمال پر آ گئے, لہذا تم جان بوجھ کے کھڑا ہی ہو. اس نے کہا نہیں بابا, پھر آنکھیں نکل پڑے گی, سیدھے نکل جائے گی, گھبرا مت. پوچھا اور کھڑا, وہ بلا کر میں بیٹھے تھے بےچارا, ڈرتے ڈرتے آ کر سرا سا یوں اتھڑایا. انہوں نے اوپر دیکھا, کہا بھائی میں دیکھ کے چلا کرو, دیکھتے ہو گئے کہ ڈر گئے غصے والا آدمی, کہ اندھا مرتا ہے سنتا نہیں ہو جائے گا, جبکہ اچھا آدمی ہوگا بھائی ذرا دیکھ کے چل جائے گا. تو اس کو تو جلال میں چھوڑا کہ اندھا مرتا ہے سنتا ہو گیا, اب پی نے علاج کر دیا, اب جو ٹھکرایا تھا بھائی ذرا دیکھ کے چلا گیا, دیکھتا ہو گیا بےچارا دوڑ دو بھاگا. تو چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے والوں کی زبان سے جو نکلتا ہے وہی کر دیتا ہے. یہ خدا کی قدرت, یہ اندر کی طاقت ہے, یہ جسم نہیں کر سکتا. تو اس لیے اعلان کیا کہ اولیاء کرام کی کرامات بھی کیا ہے, یہ روح کی تازگی ہے, روح کی قوت ہے. اس کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں کہ دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے. حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کو بلقیس کا تخت منگانا تھا, وہ تخت کیا تھا, سات محل تھا, ایک محل کے اندر دوسرا محل, اس کے اندر تیسرا محل, اس کے اندر چوتھا محل, سات محل کا ایک گھر. بتاؤ کوئی 200 ہاتھی بھی مل کے اٹھ کر اٹھا سکے, اتنا بڑا اس کا لہا عرش العظیم. وہ تخت ان کو منگوانا تھا اس کے بستی سے جو ہزاروں میل دور ہے یہاں پر اپنے پاس. اب کیسے آ رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معجزہ دکھلانا تھا, اس لیے ان کے پاس, تو آپ نے سنا ہوگا کہ جنات اور دیو بھی ان کے تابع تھے, جو بڑے بڑے پہاڑ اٹھا کر لا کر ادھر سے ادھر ڈال دیتے تھے, اتنی بڑی طاقت والے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دربار کے سامنے اعلان کیا, یا ایوہ الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. بولو تم میں کون ہمت کرتا ہے کہ بلقیس اپنے اس محل کو سنتری پہروں کے اندر, ہر محل کے اوپر کفل لگے ہیں اور اس پر پہرے ہیں, پھر اس کے اندر دوسرا محل اس پر کفل لگے اس پہ پہرے ہیں, اور ساتوں محل کے پیچھے سنتری پہرے ہیں ایسے, اور بڑی فوج کو حوالے کیا ہے, کیونکہ اس کے اندر ہیرے اور جواہرات اور زمرد اور یاقوت اور خدا نے ساری حکومت کی قیمت تھی اس کے, وہ گیا تو پوری حکومت گئی. اس لیے بڑی ملٹری کو حوالے کر کے وہ آئی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے بات چیت کرنے کے لیے سلاح دی, اور آپ نے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں آ جا رہا ہے. بولو کون ہمت کر رہا ہے؟ یہ کوئی کیسی ہمت ہے؟ کوئی جسم کا کام ہے؟ انسان تو بےچارا ملٹری پوری بھی کیا کرے گی, اگر پوری فوج بھی جائے تو اس کو ہلا نہیں سکتی. جنات سے خطاب کیا, بولو وہ بھی سب گردن جھکا دے, جنات بھی جو چاہے نہیں کر سکتے. جنات کو اللہ نے انسانوں سے کچھ بڑھ کر طاقت دی, لیکن وہ بھی ایک محدود طاقت ہے, اس سے آگے وہ بھی نہیں کر سکتے. جنات نے گردن جھکا دی, اس کی مجال کی یہ ہمت کرے؟ تو جنات کے اندر ایک افریت ہوتے ہیں, افاری دیو جسے کہتے ہیں, ان میں جنات سے بھی زیادہ طاقت ہوتی ہے. جنات سے ان سے ایسے ڈرتی ہے انسان جنات سے ڈرتا ہے, ایسے جنات ان سے ڈرتے ہیں, ان کو افاریت کہتے ہیں, ہم دیو ویو کہہ دیتے ہیں. ان سے کہا کہ یہ کم جاتی نہیں بیار سے ہلاؤ, تم محمد کرتے ہو, جاؤ 50-100 ہزار جا کر لے آؤ. ایک دیو ایک پہاڑ کی چٹان اٹھا کر پھینک دے, اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے, مگر کوئی دیو ہمت نہیں کرتا, کیونکہ عرش عظیم کو اٹھا لانا اتنا بڑا تخت. اور وہ بھی آپ نے کہا کہ جلدی, دیر سے نہیں کہ کل پرسوں ترسوں لاوے. جب آپ نے بار بار کہا تو وہ دیووں کا ایک دیو آلہ افری تو مل جن, تو جس کے دیو بھی ڈرتے تھے وہ کھڑا ہوا, وہ جب چلتا تھا تو زمین دھس جاتی. اس دیو نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, کتنی جلدی لا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری دربار برخاست ہوئے اس سے پہلے لا کے رکھو, یعنی 9 بجے تمہارا دربار لگتا ہے اور 12-1 بجے ختم ہوتا ہے, یہ 2-3 گھنٹے میں لے آؤں. بڑی طاقت, اتنا دور مسافت اور اتنی بڑی چیز کو لانا کیسے لائے گا؟ مگر آخر وہ دیو ہے, اس نے ہمت کی کہ میں اتنا وقت مجھے چاہیے, اتنے وقت میں اپنے دیووں کو جتنا بھی چاہے لے کر جاؤں اور وہ لے کر آؤں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اريد آج اللہ مل جا رہے, یہ 3-4 کلام تو بہت ہوگا, مجھے تو ابھی چٹ پر پھٹ چاہیے. بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مادیات کہاں تک ہیں اور روحانیات کیا کرتی ہیں. ورنہ کہتے کے لیے علیحدہ یقین موجودہ ہوتا, مگر آپ نے فرمایا اس سے بھی جلدی, تو وہ دیو بیٹھ گیا کہ نہیں بھائی اس سے جلدی نہیں ہو. اب بار بار آپ نے کہا سب عاجز ہو گئے, کسی کی ہمت نہیں, مادی طاقتیں سب لاجواب ہو گئے, یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اتنی بڑی چیز اتنی جلدی کیسے آ سکتی ہے؟ مہینوں میں نہیں آ سکتی, برسوں میں نہیں آ سکتی. اب اس کے بعد آل الذی عندہ علم من الکتاب, مادیات ختم ہوئی, اب روحانیات آئی. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, وہ بیٹھے ہیں ہڈی ڈھانچہ کمزور آدمی, کمبل اوڑے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بولو کون لاتا ہے؟ یہ کھڑے ہو گئے جو اللہ والے تھے, جن کی روحانیت پوری تھی. انہوں نے کہا میاں تم اس سے جلدی چاہتے ہو, میں کتنا جلدی چاہیے؟ تم پلک مارو اور میں لا کے رکھ دوں. پلک مارنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ پلک مارنے میں رکھ دو قبل آئیں گے ارتدہ لے کے طرف ہو, تم پلک مارو اس سے پہلے لا کے رکھ دو, اس سے جلدی ہو کیا ہوگا؟ آنکھ بند کر دیکھو لو بس, جیسے ہم پلک مار لیتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا لاؤ. سب حیران, جنات بھی ہو دیو بھی ہو, سبھی بڑے بڑے ملٹری کے کمانڈران سب حیران کہ یا اللہ کیا کریں, کیسے لائیں گے؟ جس سے ملٹری عاجز ہے, دیو عاجز ہے, جنات عاجز ہے, اور یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ انسان ایک دستے نہ اٹھا سکے, یہ کیا کرے؟ اور وہ وہاں سے ہٹے بھی نہیں, وہ وہیں بیٹھے اور لے آئے. علیہ السلام سے فرمایا کہ اچھا آپ آنکھ بند کریے, کھولیے. کیا دیر لگتی پلک مارنے میں؟ آنکھ بند کر کھولیے. کھولی تو دیکھا تو سامنے کھڑا ہے پورا سات محل, جگ 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 اس کے ہیرے اور جواہرات سب دیکھ کر حیران ہو گئے, کیا کر دیا انہوں نے؟ آنکھ بند کر کھولی, پلک ماری تھی, میں آ کر حاضر پلم ماں وجہ دکھو تم دکھو کال ہاتھ آدمی سب دے رکھو. دیکھا تو اس کے سامنے موجود. مفسرین لکھتے ہیں کہ کیا ہوا, یہ روحانی طاقت ہے, ان کو یہاں سے اٹھ کے جانا بھی نہیں پڑا اور نہ کوئی یہ اٹھانی پڑی. وہ تو اللہ والے جب روحانی طاقت پوری ہو جاتی ہے تو بس وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ان کو اس میں اعظم معلوم تھا, انہوں نے اس میں اعظم پڑھ کر دعا کی کہ اللہ اولیاء آ گئے. یہ روحانی طاقتیں, وہاں جسمانی طاقتیں ساری بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں. سنا جو بلکیس جب آتی ہے اور اپنا تخت وہاں دیکھا, جس کو بڑے انتظام سے ملٹری کے حوالے کر کے آئی تھی, تو قربان ہو گئی کہ یہ نبی بھی تو اور کیا ہے, میرا تخت بڑی سے بڑی کوئی فوجیں اور قافلے آتے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے, خون کی ندیاں بہ جاتی, مگر میرے محل کے پاس نہیں جا سکتے تھے, یہ کیسے ہو گیا؟ یقیناً آپ نبی ہیں. فوراً ایمان لے آئے. روحانیات کے لیے شریعت مطہران ہے کہ نماز اور روزے اور زکات اور جتنے بھی ذکر اللہ ہے یہ عبادات رکھی ہیں, ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے, روح میں جان پڑتی اور وہی اصل چیز ہے. آخرت کے اندر یہی کام آنا, ڈھانچہ تو یہی رہ جائے گا, یہی روح جائے گی پھر اوپر, یہ تقویت والی بن کر جائے گی تو راحت ملائے گی, آرام ملے گا. انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ آخرت میں ملنا ہے, جیسا اعمال دنیا میں کریں گے ویسا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, جیسا کیا ہوگا وہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آخرت میں دلانے والے ہیں. اس لیے ہمیں جناب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم جہاں تک ہو سکے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرو, نیک اعمال کرو, گناہوں سے بچو, اور پھر بھی اگر کچھ گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے معافی مانگو, توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ بہت بڑا غفور رہے گا, وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر. وہی توکل اللہ کو وحد ہو, جب بندہ اللہ پر اعتماد و یقین کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کرتے ہیں اور اس کی تمام ضروریات کے حق تعالیٰ خود کفیل ہو جاتے ہیں. مگر مشکل یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ توکل اللہ ہی نہیں, وہ یقین کامل ہی نہیں ہے جو مسلمان میں ہونا چاہیے. جب تک وہ چیز تھی ہمارا بول بالا تھا, جب سے وہ چیز گئی ہے ہمارے لیے مشکلات. ایمان کی ہمیں قدر نہیں, اس لیے کہ ایمان ہمیں مفت میں ملا ہے. ماں باپ مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہو گئے, لینے تھوڑے گئے. اور صحابہ کرام نے اپنی جانوں پر ایمان کو حاصل کیا تھا, اپنے جوان بیٹوں کو قربان کیا تھا, اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا, اپنے ہر آرام اور راحت کو چھوڑا تھا, اس لیے ان کو اپنے ایمان کی قدر تھی. اور ہم کو ایمان وہ اس میں ملا ہے, اس لیے ہمیں ایمان کی قدر نہیں, اس لیے وہ محنت جو ہونی چاہیے وہ ہم سے نہیں ہوتی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کتنی بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی. خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے تو آخر یہ تکلیفیں اٹھائی کہ دشمنوں نے اس قدر پتھر مارے کہ سر سے خون بہا اور ایڑیاں رنگے. کس لیے تھا, آپ کو کیا لینا تھا؟ صرف یہ کہ یہ دعوت چلے اور میری امت تک پہنچے اور قیامت تک رہے. اس کے لیے اللہ کے حبیب مکے والوں نے جب تنگ کیا تو طائف کی طرف چلے گئے کہ چلو وہاں ہی امانت وہاں سے چلاؤ. طائف والوں نے پتھر مارے, زخمی کر دیے. محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے انور خون میں رنگ گیا, آسمان پر فرشتے بھی تلملا اٹھے. جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے حبیب آپ حکم دیں تو پورے طائف کو اٹھا کر پلٹ دو پوری بستی. پہاڑوں کا فرشتہ ہے پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دے, ہوا کا فرشتہ ہے اڑا اڑا کر پٹک کر ان کو پین ڈالے جیسے روئی پینی جاتی. مگر اللہ کے رسول فرماتے کہ نہیں, مجھے میرے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, اس لیے میں دنیا کے لیے عذاب بن کر نہیں آیا ہوں کہ میری وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہوں. یہ نہیں ان کی نسل میں ان کی اولاد میں اگر ایک بھی ایمان لے آئے گا تو میری مراد پوری ہو جائے. اس لیے حضور نے درگزر کر دیا, حضور نے درگزر کیا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے کچھ بد دعا تو کر دو کم از کم. حضور نے فرمایا کہ نہیں بد دعا بھی نہیں, میں تو دعا ہی کروں گا. آپ کی زبان سے دعا نکلی, اللہم دے قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ یہ آخر میرے ہیں اور یہ نادان ہیں انجان ہیں, جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں, تو ان کو ہدایت دے دیں, ان کی آنکھیں کھول دے, پھر یہ ایسا نہیں کریں گے. تیرا نبی سمجھ کر مجھے نہیں مار رہے, انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے, بناوٹی سمجھا ہے. اس لیے اللہ تو ان پر غضب محسوس کر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کو ستایا جاتا ہے تو وہ بدلہ نہ لے, اللہ نے بار بار بدلہ لے لیتے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, سیدھا اللہ کا غضب اس پر نازل ہو جائے جو اللہ والے کو حیران کرے. ایک بزرگ جا رہے تھے راستے میں, مرید بھی پیچھے چل رہے ہیں, سامنے سے مخالف آیا, اس نے گالی بکنی شروع کر دی. بڑا بزرگ بنا ہوا ہے تیری ایسی جیسے ہوتے ہیں لوگوں کی عادت جاہلوں کی, کہ ان کو ایسے لوگ برے لگتے ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. بزرگ کے مریض بڑے غصے ہوئے کہ اس کمبخت کو ابھی توڑ پائے مارے اس کو, مگر ان کا نہیں, مکنے دے اس کو, ہم بدلا نہیں لیں گے. خیر آگے بڑھ گئے, اس کو پھر ٹھنڈک نہیں ملی, دیکھا کہ تو کوئی بالکل بولا ہی نہیں, اس لیے پھر دوسری گلی میں جو کر پھر سامنے آیا آگے جا کر اور پھر گالی بکنے لگا. وہ تو کسی طرح شیئر کرنا چاہتا ہے کہ یہ کوئی جواب دے تو میں پھر پتھر ماروں, بہانہ ڈھونڈتا ہے. پھر مریض غصے ہوئے کہ حضرت دیکھیے پھر یہ شریر آیا ہے اور پھر شرارت کرتا ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں جانے دو کوئی بات نہیں, صبر کر. وہ کمبخت نے دیکھا کہ دونوں دفعہ یہ تو کچھ بولتے ہی ہے کوئی, تو اور ہمت بڑی اس کی, تو تیسری دفعہ پھر اور پھر راستے سے سامنے آیا اور آ کر ایک دم قریب آ کر بزرگ سے اکھڑاتا ہے, خود ٹکراتا ہے اور خود اکھڑایا اور پھر گالی دے کر کہتا ہے کہ سوچتا نہیں اندھا ہے ایسا ویسا. اب حد ہو گئی. بزرگ نے جو پیچھے مریض چلتے تھے ان سے کہا کہ اس کو ایک گھسی مار دے. اب وہ مریض چکرایا کہ ابھی تک تو نہ کہتے تھے کہ در بدر کرنا ہے معاف کرنا ہے, بدلہ لیتے نہیں ہیں, ابھی مجھے گھسے مارنے کے لیے کہتے ہیں کیا مطلب. اس لیے وہ چکرایا فوراً مارنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ کہیں گے تو پھر دیکھا جائے گا. اتنے میں وہ شخص آگے بڑھ گیا گالم گلوز کر کے اور انہوں نے گھسی نہیں ماری, جو قدم چلے نہیں تھے اس نے چیخ ماری اس بدماش نے, اور چیخ مار کر زور سے بچڑ کے اونچے منہ گرا, اس کے منہ میں سے جھاگ اور خون نکلنے لگا اور وہیں تڑپڑ کے مر گیا. بزرگ نے اپنے مرید کی بوچی پکڑی کا بہت پورے مار ڈالا. اس نے کہا حضرت میں نے تو انگلی بھی نہیں لگائی, آپ نے تو کہا تھا گھسی, میں نے گھسی بھی نہیں ماری, یہ تو میرے ہی گلے پڑ جائے. میں نے کہا تھا میں تو نہیں مارا جب ہی مر گیا, تو نے نہیں مارا, جب تم نے مارا ہوتا تو بیچارے کی جان بچ جاتی. تو نے نہیں مانا تو کہ یہ کیسے فرمایا کہ اس لیے کہ جب بندہ بدلہ نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ بار بار بدلہ لے لیتا. میں نے سمجھا کہ تیسری دفعہ اس کی بدماشی ہے, اب میں تو معاف کروں گا مگر اللہ نہیں چھوڑے گا, اور خدا کی طرف سے اس کی پکڑ ہو جائے گی تو اس کی بیوی بچے نکل نکل مڑیں گے. اس لیے میں نے تجھے کہا کہ تجھے گھوسی مار دے تاکہ بدلہ ہو جائے, کیونکہ بندہ جب بدلہ لے لیتا ہے پھر اللہ میں بدلہ نہیں لیتے, بندہ جب بدلہ لے لے تو اللہ میں بدلہ نہیں لیتے. تو میں نے کہا کہ نام کا بدلہ لے لے تاکہ اللہ اسے بدلہ نہ لے ورنہ ختم ہو جائے گا, مگر تو نے بدلہ نہیں لیا تو دیکھے مر گیا. اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں اپنے والوں کے مخالفین سے, خاص کر جب بندہ بدلہ لے تو قدرت بدلہ لیتی ہے. اس لیے بعض دفعہ اللہ والے بدلہ لے لیتے ہیں یہ شفقت کے لیے, مہربانی کے لیے, کہ ورنہ ختم ہو جائے پھر اللہ میں اگر سزا بہت سخت ہوگی. ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غشی تاری ہونے لگی, کبھی کبھی آپ کو بخار کی زیادہ ہونے کی وجہ سے غشی تاری ہو جاتی تھی جس کو بے ہوشی کہتے ہیں, اور اس کی بھی دوا اور علاج ہوتا ہے. تو گھر والوں نے آپ کو دوا پلانی چاہیے تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انکار کیا, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اب یہ غشی موت کی غشی ہے, اب دنیا سے جانا ہے, علاج دوا جب ہو جب انسان کو اچھے ہونے کی امید ہو, اب کیا دوا. اس لیے حضور نے ہاتھ سے اشارہ کیا. ان لوگوں نے مشورہ کیا, گھر والوں نے ازواج مطہرات کی ہوتی تھی جو حضرت علی وغیرہ, ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضور کو تکلیف ہے اور ہم دوا پلانا چاہتے ہیں تو حضور انکار کرتے ہیں. اب آپ کے نہ کہنے کے باوجود کیسے کریں, نبی نہ کہ ہم کریں. تو پھر سب نے مل کر یہ کہ تو بیمار آدمی کو دوا سے ذرا نفرت ہوتی ہے, بیمار آدمی تو اس کو چائے دو سے بھی نہیں کہے, نہیں 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 کہے, پانی دو تو نہیں کہ کڑوا لگتا ہے اس کو. تو بیمار کو تو دوا سے ایسی بھی نفرت ہوتی ہے, اس لیے آپ نے انکار کیا ہے, باقی دوا پلانا ہے تو ضروری اور اچھی چیز ہے, لہذا ہم پلائیں. تو باوجود آپ کے انکار کرنے کے اور ان سب نے مشورہ کیا کہ تو صرف ایک طبیعت ہے کہ بیمار ایسے نہیں 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 کر کے تو آپ پی لیتا پھر بھی, تو اس لیے آپ نے انکار کیا ہے لہذا ہم کو پلا دینا چاہیے. چنانچہ انہوں نے آپ کو دوا پلائی, اور بیمار کو دوا جو پلائی چمچے سے اس طرح منہ میں ڈالی جاتی ہے, چمچا منہ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ تائز کر جائے, اس کو لدھ کہتے ہیں. تو اس طرح سے حضور کو چمچے سے دوا پلائی, سب کے مشورے سے پلایا, ایک پلا کے سب تھوڑے پلائیں گے لیکن سب کی رائے تھے, جتنے مت تھے پانچ چھ ازواج مطہرہ نے دیجیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح طبیعت کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ مجھے دوا پلائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جتنے پانچ چھ ہیں یہ سب کو یہاں سلا سلا کر سب کو دوا لے لو, کوئی باقی نہ رہے جتنے تم تھے, سب کو یہاں دوا لے لو میرے سامنے, جیسے مجھے دوا پلائی ہے منہ میں ڈالی ہے تم سب سو, اور ہر کوئی دوسرا دوا پلا کیا ضرورت ہے. چنانچہ انہوں نے معذرت بھی کی, سمجھ نہیں, یہاں تک کہ غالب حضرت زینب رضی اللہ عنہ ام المؤمنین, انہوں نے کہا حضرت میرا تو روزہ ہے مجھے کیسے پلائے, پتا روزہ ہے جب بھی اس کو پلاؤ پھر قضا رکھ دوں, اگر ابھی پلاؤ روزہ توڑو اس کا, ان کو بھی پلائے. حضرت عباس بھی آتے ہیں چیٹا جان,
اللہ اپنے نیک بندوں سے کچھ گناہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخر اس کا عذاب دینا نہیں چاہتے, اس کو دنیا میں اس کا کچھ سزا دے دیتے. اسی پر فرمایا کہ مومن کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سمجھے کہ میرے کوئی گناہ کی سزا اللہ نے دنیا میں دے دی, تو اس کا شکریہ ادا کر دیں کہ اللہ نے بڑے عذاب سے چھٹکارا دیا, اس سے بڑی مصیبت آنے والی
ہے. سب کو یہاں سلا سلا کر سب کو دوا دے دو, کوئی باقی نہ رہے جتنے تم تھے, سب کو یہاں دوا لے لو میرے سامنے, جیسے مجھے دوا پلائی ہے منہ میں ڈالی ہے تم سب سو, اور ہر کوئی دوسرا دوا پلا کیا ضرورت ہے. چنانچہ انہوں نے معذرت بھی کی, سمجھ نہیں, یہاں تک کہ غالب حضرت زینب رضی اللہ عنہ ام المؤمنین, انہوں نے کہا حضرت میرا تو روزہ ہے مجھے کیسے پلائے, پتا روزہ ہے جب بھی اس کو پلاؤ پھر قضا رکھ دوں, اگر ابھی پلاؤ روزہ توڑو اس کا, ان کو بھی پلائے. حضرت عباس بھی آتے ہیں چیٹا جان,
اسی طرح اللہ اپنے نیک بندوں سے کچھ گناہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخر اس کا عذاب دینا نہیں چاہتے, اس کو دنیا میں اس کا کچھ سزا دے دیتے. اسی پر فرمایا کہ مومن کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سمجھے کہ میرے کوئی بھی گناہ کی سزا اللہ نے دنیا میں دے دی, تو اس کا شکریہ ادا کر دیں کہ اللہ نے بڑے عذاب سے چھٹکارا دیا, اس سے بڑی مصیبت آنے والی ہے. ایک شخص نے روزہ رکھے رمضان میں, کبھی رکھے چھوٹے کے بچے رکھے, سترواں روزہ ستائیسواں روزہ, وہ بڑی نیا تو ایک بھی روزہ نہیں رکھتا, پانچ بچوں کا باپ, اسے مارا سے روزہ نہیں رکھا، مارا کھیت باڑی بھین ڈھول رہا اس کو روزہ نہیں رکھا، ایک روز سارے محلے والوں کے پیچھے پڑی جا رہی اس کو روزہ رکھوا کے رہے، ان کا مرد ایک ہی روزہ نہیں رکھتا، بچے بچے روزہ رکھتے، اتنا بڑا روزہ ہے تو سب پیچھے پڑے گا، نہیں آج تو تم کو ہمارے ساتھ روزہ رکھنا ہی پڑے گا، تو وہ بھی آ کر مجبور ہو گیا، جب سبھی پیچھے پڑے ہیں ایسا کرو رکھ لو، اب اسے روزہ رکھ لیا، اب جس نے کبھی روزہ نہیں رکھا وہ روزہ رکھے تو اس نے بہت بڑا دھار مانی، یہ تو بچہ کتنا خوش ہوتا ہے، بچہ نے روزہ رکھ لیا تو سارے گھر کے اوپر ہاں ہوتا پھر اس کو سارا گھر اس کو اٹھاتا ہے، وہ روزے سے روزے سے روزے سے روزہ کو تو میں نے آج روزہ رکھا ہے، تو اب وہ روزہ ہے تو سارے محل میں ڈنگا بچاتا ہے، صبح سے نکلا ہے باہر آنکھ جانے کا آنکھ مارو روزے سے تو روزہ رکھتے میرا دن بڑا احسان کر لیا، اور دوپہر ہوئی تو یہ سمجھا کہ آج میرے لیے آسمان کھلتے ہوتے جا سکتا ہے، کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہے تو اللہ نے کھلتا بھیجے گا، یہ اس کو بھی روزہ رکھا ہے تو کیا کیا ہو جائے، اور لوگوں نے اس کو بہت کچھ لمبت بھی دیا، جو روزہ رکھنے کیوں فائدہ ہوتا ہے، دنیا بھی فائدہ ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، روزی بڑھتی ہے، تو اب اس کو یہ بس یہی تھا کہ میرے لیے آسمان کا بچہ ہے، اب اللہ کا کرنا کہ دوپہر کے دو بجے اور اس کی ایک بھینس تھی جس کا دودھ وہ بیچا کرتا تھا، اسی پر سارے بچے پالتا تھا، بڑی قیمتی بھینس تندرست، اچانک وہ بھینس فوراً مر گئی، برادر گلی تڑپڑی اور مر گئی، اب اس کے لیے تو روزہ رکھا ہوا روزہ ہوا، ابھی روزہ رکھا نہیں تھا، گلا دکھے اور سمجھتا ہے کہ آج پر آسمان پھٹے گا میرے لیے، اور اسے دیکھتا کہ بھینس مر گئی اچھی خاصی، تو اس کے ڈوڑے جھڑ گئے، بہت غصے ہوا، گاڑی لے کے سالے آتے روزہ رکھوایا میری بھینس مروا رہا ہے، تو اب اس نے کیا کیا، بڑا غصے ہو گھر میں جا کر کٹورا بھرا پانی کا اور لے کر باہر نکلا اور آسمان کی طرف کٹورا دکھا کر کہتا ہے کہ میں نے تیرا روزہ رکھا تو نے میری بھینس پال لی، جہاں پہ تیرا روزہ توڑ ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے گھٹ 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 تو نے میری بھینس پانی میں تیرا روزہ توڑ، کسی اللہ والے کو لوگوں نے بیان کیا کہ یار ایسا کستا ہوا ہے، تو پکڑ ڈرتا نہیں تھا، سب نے زبردستی رکھوایا، یہ مصیبت ہوئی، اور بتا دینا ہو تو کبھی نام بھی لے دور ہو جائے گا، بھینس مر گئی، تو وہ تو ایسا بکواس کرتا ہے کہ انہیں کیا ہے میری بھینس مار ڈالتی، تو انہوں نے کہا کہ کب پکڑ نہ شکرا ہے، اس کو آج شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں آج اس کی بیوی مرنے والی، یہ رٹوا ہو جاتا ہے کہ بچے بیوہ بچے بغیر ماں کے ہو جاتے ہیں، اور اب اس کو پانچ چھ بچوں پر کوئی دوسری عورت بھی نہیں ملتی، یہ کھیت میں جاتا ہے بھینس کو چلاتا ہے کہ گھر کا پکا کر کھلاتا بچوں کو، مصیبت آتی ہے اس پر، مگر آج اچھا ہوا کہ محلے والے پیچھے لگے اس کے بعد روزہ رکھوایا، تو روزہ اس کے لیے ڈھال بن گیا، اور وہ روزے کے صدقے میں اس کی بیوی ہر دفعہ ہو جاتا، اتنا بڑا احسان اللہ نے کیا کہ روزے کے صدقے میں اس کی بیوی کی بلا اس کی بھینس پر پڑ گئی، بیوی کی جان بن گئی، تو اور اسے تو شکریہ تھا کہ سستا چھوٹا، تو آج گھر اکھڑ جاتا اچاڑ جاتا، اسی لیے فرمایا بزرگوں نے جب کوئی بھی تکلیف آ جائے تو انسان یہ سوچے کہ اس سے بھاری کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے اس لیے چھٹا دیا، چلو اللہ کا شکر، اس لیے وہ کسی مصیبت پر ہراسا نہیں ہوتے، بلکہ ہر تکلیف پر ہر نقصان کو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اللہ نے یہ دنیا میں کسی گناہ کی سزا دی ہے اور اس سے بڑا عذاب مجھ سے بن گیا، کیونکہ آخر کی سزا یہ بھی بہت بھاری اور سخت، پھر واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص بہت ایک بادشاہ تھے اللہ والے، ہمیشہ اللہ کی یاد کرنے والے، دوسروں کو بھی دیکھیے تنقید کرنے والے، ان کا انتقال کا وقت ہوا اور حالت ان کی نازک ہو گئی، سکرات کا وقت قریب آ گیا اور سب کو یقین ہو گیا کہ ابھی تھوڑی دیر کے مہمان، وہ بزرگ انہوں نے کئی مدت سے دودھ کھانا چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہ دودھ اس میں وٹامن ہے، اس سے بدن میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے انسان میں جذبات ابھرتے ہیں، شہوت پیدا ہوتی ہے اور نفس کو مارنا ہے، اس لیے انہوں نے دودھ کھانا چھوڑ دیا، اب جب سکرات کا وقت قریب آیا، مرید بھی سب ہیں اور گھر والے بھی ہیں اور ان پر بے چینی ہے، اللہ انہوں نے کہا بھائی دودھ لاؤ، مجھے دودھ پینے کا جی چاہتا ہے تاکہ اللہ کے جواب دے سکوں کہ میں نے تیری نعمت سے اللہ کے اللہ پوچھے گا، میری نعمت سے تو محروم ہو گیا، خامخواہ میری نعمت کو تو نے اپنے آپ پر حرام کر رکھی، اس لیے مرتے مرتے پی لوں تاکہ اللہ کی پکڑ نہ ہو. دودھ پینے کی خواہش کی, لوگ بہت خوش ہو گئے اللہ اللہ اتنے دنوں سے دودھ نہیں پیا, دودھ بن رہے ہیں گلیوں سے جاتے جاتے, جلدی لاؤ. بہت خوش ہو گئے گھر والے بھی, یہ چلو اچھا ہے. اور خاص کر مرتے مرتے انسان جو چیز سمجھنا کرے وہ تو اس کو لا کر دینے کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کے رہ جائے جو چیز مانگے. جلدی سے دودھ کا انتظام کیا, دودھ تیار کیا اور لے کر آئے اور ان کو بیٹھے کیے تاکہ وہ دودھ پیے. اور لوگ کہہ رہے بھی جلدی لاؤ, حالت جلدی خراب ہو رہی, تکرار شروع ہو رہی, جلدی لاؤ. جلدی جلدی لے کر آیا, ان کو بیٹھا دیا اور گلاس دیا, اور جیسے بھوک کو لگاتے خدا جانے کیا ہو گیا, سارا گلاس ڈوب گیا, قطرا بھی بھوبے دکھے. وہ دینے والے کا ہاتھ کیسے ٹوٹ گیا وہ خود بھی حیران, گلاس بھی پھوٹا, دودھ بھی سب ٹوٹا, اور ذرہ بھر گھول بھی نہیں پی سکے. اور بس ایک دم حالت شروع ہو گئی, جب یہ لوگوں کو سنا اس کی آئے دور نکل گئی. گھر والے سب رونے لگے کہ ہائے دودھ مانگا تھا, کئی دنوں سے تو کچھ کھایا پیا نہیں, اور ایک دودھ مانگا تھا وہ بھی نہیں, اور اس کی حسرت لے کے چلے گئے. سب کو افسوس ہوا, میری جی کو بھی افسوس ہوا. فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں ہر کام کے لیے مقرر ہیں, پھل مدد تیرا کے ہمراہ. وہ فرشتے نے آ کر اپنا کام کیا, کسی کو پتا نہیں. ایک دوسرا شخص کہ جو بالکل کٹر کافر اور کبھی خدا کا نام نہ لے, بلکہ مسلمانوں کو مارنا ستانا اس کا پیشہ, مسجد کو توڑنا پھوڑنا, بہت کٹر کافر دشمن اسلام, اور اس کی بھی موت کا وقت قریب آیا, اس کے مرنے کا وقت قریب آیا. بہت بڑا مالدار رئیس, ہر گھر اور رشتے دار تک جمع ہو گئے. اس نے مرتے مرتے مچھلی کھانے کی خواہش کی کہ مجھے مچھلی کھانے کا شوق ہے, جلدی کوئی بھی طریقے سے مچھلی لاؤ تاکہ میں کھا لوں, میرے پھل جب مجھے طرف تک میری جان چل جائے, جتنا جلدی ہو کسی دام پر مچھلی لاؤ. اب بیمار مچھلی مانگے آدمی کا گھر, گھر والوں کا کیا بات ہے, چلو جلدی آدمی دوڑا کے جلدی سے مارکیٹ سے مچھلی لے کر آئے. مارکیٹ گیا تو آج مارکیٹ میں مچھلی لی, آج ہولی ڈے. اب آ کر گاہ کے ساتھ مچھلی کر اس کی حالت خراب ہو رہی, پھر اس میں مچھلی آئے ذرا ذرا دیر میں ہوش میں آتا ہے, مچھلی آئے کہاں بھی لاتے ابھی لاتے, اور گھبرانے کے لیے مر نہ جائے, مچھلی کھائے بغیر نہ چلا جائے, اس کی حسرت نہ رہ جائے. تو کیا ہوا نہیں ہے, ارے دی ہے تو جاؤ کسی مارکیٹ سے کہو کہ وہ اسپیشل پکڑ کر لیا. تو گئے جو پکڑنے والے سے کہا, وہ کہتے آج ہمارا یہ دن ہے کہ جس دن کے اندر ہم شکار نہیں کرتے, بہت بڑا پاپ مچھلی نہیں پکڑے. اب مشکل ہو گئی, تو اس کو کہا گیا کہ جو جتنا مانگے ایک مچھلی کے لیے, چھوٹی سی مچھلی اور جتنا مانگے, سو دو سو پانچ سو دو بغیر لاؤ, یہاں انسان مطلب گرم سب چھوڑ دیتا جیڑیے کے لیے. تو اس کو لالچ تھی کہ کتنا چاہیے, تو کہتے چھوٹی سی مچھلی بھی لا دے ہم جلدی, جو تم مانگے ہو تو اس نے مانگی بڑی رقم, سنا پانچ سو کہا پانچ سو روپئے دے. وہ لالچ تو گیا اور کہیں سے اس نے ندی کے اندر ایسی جگہ میں سوری جگہ میں جا کر جال ڈالی کہ کوئی دیکھے, مگر وہ جال ڈالتا تو ایک مچھلی نہیں آتی, مچھلی بھی ہٹا پر اتری, ان کا بھی ہو لیتے بےچارا ٹور ٹور کر تھکا تھا, چھوٹی مچھلی بھی نہیں آتی اللہ جانے. تو اب وہاں سے خبر آئی کہ صاحب وہ تو پانچ مچھلی پر مچھلی نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ جلدی اور دریا میں سے مچھلی کو بھگا کر اس ندی میں پہنچاؤ جس کھاڑی میں وہ مچھلی کا شکار کر رہا ہے, تاکہ اس کی جال میں مچھلی پھنس جائے اور مچھلی پکڑی جائے اور وہ مرنے سے پہلے پہلے مچھلی کھا لے, حضرت میں نہ رہے. تو اس کے لیے اسپیشل فرشتہ مچھلی بھگاتا ہوا لے جاتا ہے اور وہ مچھلی پکڑی جاتی ہے, اور وہ بار بار مچھلی آئے مچھلی آئے, اور گھر والے پریشان ہیں کبھی ختم ہو جائیں گے, حضرت رہ جائیں گے, کتنے میں مچھلی آ گئی, ہاں آ گئی آ گئی. اس کو بنا کر دی, اس نے کھائے, اس کی حضرت پوری ہو گئی, کہاں آپ مجھے سلا دو, سلا دیا خلاص ہو. اب دیکھیے بالکل برعکس معاملہ, وہاں وہ دودھ کی خواہش کی تھی تو ایک قطرہ بھی نہیں پی سکے اور حضرت میں مر گئے, اور یہ کافی نے مچھلی کی خواہش کی تو جیت تھی تو دریا میں سے پہنچ جائے اللہ نے اور ان کو کھلا دیا تاکہ اس کی حضرت میں رہے. دونوں فرشتوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی بجائی, وہاں اللہ نے فرشتے کو بھیجا تھا کہ جتنا جلدی جا کر اس کا گلاس گرا دے تاکہ یہ ایک قطرہ بھی نہ پی سکے اور حضرت مر جائے. وہ بھی فرشتے نے کیا اور یہ بھی فرشتے نے کیا. یہاں بھی فرشتہ آیا کہ تاکہ جلدی دریا میں مچھلی پہنچا تاکہ وہ کھا کر مرے اس کی حضرت میں رہ جائے. اور وہاں بھی فرشتہ آیا کہ جلدی جا کر وہ دودھ کا گلاس ڈھول دے پر مار دے. وہ فرشتے نے مار دیا کہ اس کو پتا کیا ہوا مجھے نکل گیا تاکہ یہ حضرت ہی میں مر جائے. بتلائیے اب بالکل الٹا ہونا چاہیے. وہاں ان کے لیے کسی طرح حضرت پوری ہونی چاہیے کہ حضرت میں ہمارا پیارا بنتا ہے اس نے چیز کی خواہش کی حضرت میں نہ مرے اور یہ کباب کھاتا اس کے منہ میں سے نکال لینا چاہیے. یہ جناب ہمارے مگر الٹا ہوا. فرشتوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی کو بجا لی. وہ تو اللہ کی امر کتابیں ہیں. پھر افطارا سے دریاب کیا کہ لال عالمی تو نے جو حکم دیا ہم نے بجا لا اور باقی تو حکم حکیم ہے اور عجیب ہے. مگر ہم جاننا چاہتے ہیں اس میں کیا حکمت. یہ معاملہ الٹا ہو گیا, آرڈر بدل گیا کہ ادھر کا آرڈر وہاں چلا گیا, وہ آرڈر وہ آفس میں جیسا ہو جاتا ہے نا. کبھی ویسے دو بہنوں کی ساتھ ساری ہوئی, اب بدارگی کے اندر گڑبڑ ہو گئی, یہ چھوکری وہاں بھیجا دے وہ چھوکری وہاں تو بدارگی ہو گئی. اب مسئلہ آیا کہ اب کیا کریں. اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی اس کی اور دوسری گئی تیسری گئی تو بڑا مشکل. تو اب یہ فرشتے کے اندر بھی کیا ہوا یہ. تو ہم تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس تو میرا عدل کیا ہے کہ ہمیں یامن مثقال حضرت ہے ہمیں یامن مثقال حضرت شر ہے. ہم اپنے انصاف پر عدل پر کام کرتے ہیں. یہ ہمارا پیارا بندہ تھا مگر آخر اللہ والوں میں کچھ نہ کچھ قصور اور کوتاہی کچھ گناہ ہو ہی جاتے چھوٹے موٹے. جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ جس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے لیے آخرت کا عذاب نہیں چاہتا. لہٰذا اس بندے سے اگر دنیا میں کچھ گناہ ہو بھی گیا تو دنیا میں اللہ بھی اس کے اوپر کچھ دکھ ڈال دیتے, کوئی بیماری ڈال دی, کوئی تکلیف ڈال دی, کوئی نقصان ڈال دیا, تاکہ بندہ وہاں آوے تو اس کو کوئی گناہ نہ ہو, کوئی گناہ کا سزا تو مل گیا تاکہ سیدھے جگہ سے جائے. یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ. یہ بندہ اللہ کا نیک بندہ تھا مگر ابھی بستر طرف پر اس سے کچھ قصور ہو گیا اور جب کبھی اس نے کوئی گناہ ہوا تو اس کی وہ سزا ہم نے دنیا میں دے لی تاکہ آخرت میں اس بندے کو کوئی سزا نہ دینی پڑے. ابھی اس وقت میں اس سے کچھ قصور ہو گیا. جیون آدمی چڑچڑا ہوتا ہے, کبھی بیوی کو برا بلا کہہ دیا, ہم میٹھا نیٹے قصور ہے لیکن اس کو برا بلا کہہ دیا, ڈانٹ دیا, کبھی کیا قصور ہو گیا. اب جو ان کو وفات کے وہ تو قریب ہے, اب وہاں کی سزا بھی دینی پڑے گی. اس لیے اس نے دودھ کی خواہش کی تو ہم تارا نے فرمایا کہ چلو یہ اس کی سزا ہو جائے کہ دودھ کی حسرت میں مر جائے. بس دودھ پینا چاہتا تھا, دودھ کی خواہش نہ پوری نہ ہو اور اس کی وہ حسرت باقی رہ جائے, یہ اس کی سزا. تو اس کے لیے رحمت ہو گیا, اب وہاں کوئی سزا نہیں رہے گی. گناہ کی سزا ہو گئی تو دودھ نے کرایہ یوں مار دیا. اور وہ کمبخت کٹر دشمن اسلام, مگر ہمارا اصول ہے کہ ہم کسی کافر کی بھی نیکی ضائع نہیں کرتے. تو کافر کچھ نیکی کرتے ہیں تو اسے بدنام دنیا میں چکا دیتے ہیں تاکہ وہاں ان کے لیے کچھ نہ ہو. اب یہ کمبخت نے مرتے مرتے کچھ نیکی کر لی, مرتے مرتے نیکی کر لی, ابھی تک تم جتنی نیکی تھی اسے بدنام اس کو دیتے رہے, اب اس کو کیا بدلا دیں گے. یہ تو مر رہا اور یہ نیکی لے جائے گی اس کی, ہم کو وہاں بدلا تو دینا نہیں. اس نے اس کے دل میں مچھلی کی خواہش پیدا کی اور مچھلی نہیں ملتی تھی کسی دام پر, مگر ہم نے پہنچا دی اور اس کو کھلا دی. اب اس سے کہیں گے کہ تمہوں نے نیکی کی تھی, دیکھ مچھلی کہیں بازار میں نہیں تھی, ہم نے اپنے فرشتے سے دریا سے بھیج کے تجھے کھلا دی, بدلا تجھے مل گیا, یہاں تجھے کچھ ہرجا جان لو. یہ اللہ کی حکمت ہے. ہمیں یہ عمل مثقال ذرہ خیر یارا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس نے فرمایا کہ تم کو اگر کوئی تکلیف جان میں مال میں پہنچے تو اس پر یہی سمجھو کہ ہمارے کسی گناہ کی یہ سزا ہے جو میں اللہ سے دے دوں, تو شکریہ ادا کرو گا. اچھا ہے وہاں کا سزا, وہاں کا عذاب بہت سخت. ایک ملا جی تھے, بچوں کو پڑھاتے تھے, تو بھائی بچوں کو پڑھانے میں کبھی مار پیٹ بھی کرنی پڑتی ہے, مگر اس کے اندر بچے کے مارنے میں کبھی اعتدال نہیں رہتا, بات بات زیادتی ہو جاتی ہے. بچے نے کچھ بھول کی, ہمیں جی کو غصہ آ گیا, اس کی سزا تھی ایک چھوٹی اور دو چھوٹی مار دی. اللہ کیا کچھ ہوگی, جیسا گناہ ویسی سزا. تو کبھی زیادتی کر لیتا ہے, زیادتی غصہ آ گیا تو کچھ زیادہ مار لیا کر لیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اوپر مارنے سے منع فرمایا. اوپر مارنا جائز نہیں. بعض اسکول میں بھی اور مدرس مسجد میں بھی سارا آسن دے دیتے ہیں, منہ پر مان لیتے ہیں, حالانکہ گرن بنا اللہ کے پوچھا جائے گا اس پر سزا ہوگی, اس کو مارا تھا منہ پر. یہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو منہ فرمانے سے منع فرما دیا. جانور کو فرمایا تمہارا گھوڑا ہے تمہارا کوئی جانور ہے اس کو منہ پر مت مارو, پیٹ پر مارو, کھاپے میں مارو. اگر منہ پر مارو گے تو بے انصافی ہوگی, اللہ اس کو بدلا دے. تو خیر ان سے کبھی قصور حافظ ہیں, کبھی شاگرد کو مار دیا, کبھی قصور دوسرے کا سار مار کو بجا دیا, تبھی ہو جاتا ہے. کچھ شور ہوا ہوتا دور سے تو پتا چلا کہ اس نے ہاتھ چلایا ہے, اس نے مارا ہے, ہانا تو مارا ہے, دوسرے وہ کپڑا سب بیٹھ گیا, یہ بیچارہ پکڑا گیا, اس کو دو چار لگا لی, مستی کرنا ہے. اب اس طرح ہٹا دے کہ میرے نے کون سوچتا ہے, مار دیا. ایسا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے, جب کسی لڑکے کو مار دیا اور جب چھٹی ہو جاتی تو باہر تو اس لڑکے کو بلا دیں, اور حالانکہ انہوں نے قاعدے سے مارا لیکن پھر بھی درد کے شاید زیادہ ہو تو اس لڑکے کو بلاتے اور سامنے بٹھاتے اور وہی سوٹی اس کے ہاتھ میں لے دیتے اور کہتے بیٹا میں نے تجھے دو سوٹی ماری ہے, تو یہ دو سوٹی مجھے مار دے, کیونکہ یہ تیرے ہاتھ میں یہاں دو سوٹی کھانا آسان ہے مگر وہ اللہ کی سفارے پڑے گی وہ میں نہیں اٹھاتے. اچھا بچارا کیا مارے, وہ کہتا نہیں مگر وہ کہہ دے تو اس کو پورا کہ نہیں تم مار, اب کوئی لڑکا ہے تو اس کو مار بھی برابر مار کھا لیتے اور خوش ہوتے آپ بھی, کیونکہ یہاں کا فجیتا آسان ہے بھائی, مگر دنیا کی سزا آسان ہے, اللہ کے وہاں کی سزا میں نہیں بناتا. یہ ان کی عادت مثال اس پر ہے کہ آخرت کا عذاب بڑا تھا, اس میں دنیا میں کوئی تکلیف کوئی دکھ کوئی نقصان کچھ نہیں, مگر وہاں نہیں ہونا چاہیے, اس کا بدلا اگر ہوتا ہے تو سد شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض وفات, یہ عجیب بات آ گئی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض وفات, حالت بہت نازک ہو چکی ہے اور ان قریب آپ کا ایک دو روز میں انتقال ہونے والا ہے. حضور کو سب سے بڑا مرض بخار تھا, بہت زور کا بخار آتا, صحابی فرماتے ہیں کہ بخار کی حالت میں ہم یوں ہاتھ رکھتے تو فوراً جیسے کسی گرم چیز کو ہاتھ لگا دیں, ہاتھ رہتا نہیں تھا, ہاتھ لگا تو فوراً جھٹکا تھا, اتنا تیز بخار. اللہ کی حکمت, اولیاء کرام پر, انبیاء کرام پر جو مصیبتیں آتی ہیں رفع درجات کے لیے, وہ کوئی گناہ تو گناہ کی سزا, رفع درجات, جتنی تکلیف ہوگی اتنی اور اس کے درجے بلند ہوگی, گنہگار بندہ ہوگا تو گناہ معاف ہوگا, نیک بندہ ہوگا تو درجے بلند ہوگا, اور درد سر سزا, حضور کو بہت سب درد سر, اور اسی میں آپ کا انتقال ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے چینی ہے, بخار بھی ہے اور درد سر ہے, سر مبارک کو ایک کپڑے سے رومال سے زور کھینچ کے باندھا ہوا ہے, جب تک رکتا ہے جس طرح سے باندھ لیتے ہیں زور دے کے تو تکلیف ہو جائے گی, اور آپ بے چینی میں پڑے ہیں, بخار کی بے چینی ہے. اتنے میں حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے رشتے دار بھائی ہیں, وہ پہنچے خبر لے رہے, اس کو دوسرا کوئی نہیں تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون فضل کہا حضرت میں حاضر ہوں کچھ خدمت ہوں, فرمایا فضل مجھے بیٹھا کر, میں نے کہا آپ میں بیٹھے ہونے کی بھی طاقت ہوں, فضل مجھے بیٹھا کر. فضل نوجوان تھے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر بیٹھے کیے, اس کے بعد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فضل میرے سر پر یہ جو پٹا باندھا ہے اس کو ذرا اور کس کے باندھ دے, کیونکہ باندھنے کے بعد وہ ٹھیلا ہو جاتا ہے, پھر اس کو ذرا اور کس کے باندھ دے, بہت سب تک. تو فضل کہتے میں نے پھر اس کو ذرا اور زیادہ اچھی طرح خوب زور سے کس کے باندھا, آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا کہ فضل مجھے اب ذرا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر. فضل نے بڑی مشکل سے آپ کو کھڑے کیے, پیر لوکھڑ رڑ جاتے ہیں, بخار بھی ہے, تکلیف بھی ہے, کمزوری بھی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فضل مجھے مسجد پہ لے جائے. تو فضل مسجد پہ لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر, فرمایا کہ پیر مبارک میں نہیں اٹھتے کدھر پہ, اور کہا کہ تمام صحابہ کو آواز دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے اور تم کو بلا. کیا پوچھ رہا, اس دفعہ مدینہ میں تو ایسے بھی کیا پوچھ رہا ہوں. جب مدینہ میں تو ایسی بھی بات پھیلی تھی کہ حضور کی حالت نازک ہے اور لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے کہ اب یہ نعمت چھن جائے گی. مرض الوفات تھا, کمزوری دن بہ دن بڑھ رہی, اور اب امید بھی نہیں تھی کہ حضور مسجد میں آئیں گے. اور اتفاق سے فضل نے جا کر خبر دی, چلو چلو حضور مسجد میں اور بلاتے ہیں سب پروانوں کے ساتھ دوڑ. آگے دیکھا کہ حضور ممبر پہ بیٹھے, صحابہ کی مسجد ہر کوئی باقی نہ. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سب آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب, اب میں زیادہ تو میں نہیں رہوں گا, میں نے تم کو خاص اس بات کے لیے بلایا, ذرا خیال کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھائی دیکھو, میں نے تم میں سے کسی کو اگر مارا ہو تو میری پیٹ حاضر ہے مجھے آ کر بدلا لے, کیونکہ دنیا میں بدلا آسان ہے, وہاں کا سزا بڑھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے اگر کسی کو مارا ہو, میرے سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو یہاں آ کر مجھ سے بدلا لے لو. اس کی مجال ابھی تو آپ نے کس کو اسی طرح بتایا مارا ہے مجھے. حضور تو بڑے سبھی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, 10 سال تک میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, چھوٹی عمر کے تھے اور حضور کے خادم تھے, بچہ ہے کبھی ایڈی بھی کر جاتا ہے, بھیجو کہاں چلا جائے کام, تو کبھی میں ایسا بھی کرتا حضور کچھ کام کو سونپے میں کھیلنے لگ جاتا. فرماتے ہیں ایک دفعہ صحابی کو بلانے مجھے بھیجا, کوئی خاص کام تھا, میں گیا اور رات میں چھوکرے کھیلنے میں بھی کھیلنے میں لگ گیا. رسول نے بہت دیر پھر راہ دیکھی, چھوکرا بلانا گیا ابھی تک آتا نہیں, تو فرماتے اس کے بعد حضور خود پیچھے دیکھ رہے تھے دیکھو کہاں گیا. تو حضور نے آئے تھے گھر میں کھیلنا ہوں چھوکروں میں, تو غصہ ہونا چاہیے, باپ ہو تو بھی 2-4 لگا دے, اور یہ تو خادی میں نوکر ہے. فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا مجھے کہ میں کھیل رہا ہوں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر میرے نتیجے دیکھ کر ہنس دیا, فرمایا نا میں نے تجھے بلانے کو بلانے بھیجا تھا. ہاں حضرت میں بھول گیا, جا کے بلا رہا ہے کوئی نہ ڈانٹا نہ کچھ, حالانکہ اہم کام. فرماتے کبھی حضور نے کسی قصور پر, بچہ ہے کبھی ابھی جگہ میں نہ بھی کہتے مسئلہ یہ نہیں ہو, میں نہیں کر رہا, مگر کبھی کسی قصور پر حضور مجھے ڈانٹتے نہیں تھے, پیار اور محبت سے سمجھا دیتے کہ بچہ ایسا نہیں کرتا, کوئی نقصان میں نے کر دیا تو سمجھا لیتے, مگر کبھی مارا نہیں. سراسر احمد کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو گھر کے اندر ازواج مطہرات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں لگ جاتے, یہ بچار لوگ تھوڑا قصور کہ یہی چولہا سلانا یہی تیار کار ہے, تو حضور بیٹھ جاتے آ کے لاؤ میں تیار کھیل دوں, لاؤ میں آٹا گول دوں. ازواج فرمانے کہ نہیں حضرت آپ بیٹھتے ہیں مسجد میں سے آئے یہاں فرماتے ہمارے ساتھ کام زبردست کے نہ کہیں, جب بھی ہمارے ساتھ گھر کا کام برابر کرنے لگ جاتے, کبھی جوتے پھٹے ہیں تو اس کو سینے بیٹھ جاتے, کبھی پکڑے کپڑے پھٹے ہیں تو اس کو تھیلا دینے لگ جاتے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کس کو ستایا اور مارا ہے, پھر بھی آپ نے دنیا میں بھائی انسان ہے بشر ہے, مجھے یاد نہ ہو تم میں سے کسی کو اگر میں نے کبھی کوئی مارا ہو, کوئی تکلیف کسی قسم کی پہنچائی ہو تو میں حاضر ہوں اس سے بدلا لے. بار بار آپ کہہ رہے ہیں صحابہ رو رہے ہیں, حضور میں تم کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ خیال مت کرو کہ میں تمہارا نبی ہوں, تم کو قسم ہے کہ اگر ایسا کسی کا ہے حق تو آپ مجھ سے اپنا حق وصول کرو. بار بار جب آپ نے بار بار کہا تو صحابہ کھڑے ہو گئے کہ حضرت آپ نے ایک دفعہ مجھے سوٹی ماری, یا اللہ کیا بدلے بدلہ لینے کھڑا ہوا ہے, حضور جی کہتے ہیں تمہیں مارا ہو بدلہ لے, جی کہتا ہے کہ آپ نے ماری تو کیا بدلہ لینے جائے, سب حیران دیکھ رہے ہیں. تو حضور نے کہا اچھا یہاں آؤ شاباش, خدا تیرا بھلا کرے, اور آپ نے اس کے ہاتھ میں لکڑی لی اور فرمایا کہ مجھے مار دے, اور خبر سے کپڑا ہٹا دیا. ذرا دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, وہ سب کری بات لوگ سب حیران کہ حضور نے قبر سے جب پہلے وہ قریب آئے تو حضور ان کو زور دے کے لو میں نے تم کو مارا ہے تو تم مجھے مار لو. انہوں نے کہا حضرت وہ میں نے مجھے جب آپ کی لکڑی لگی تھی تو میری پیٹ کھلنی تھی اور آپ کا تو کپڑا ہے, مجھے جب آپ کی لگنی لگی تھی تو میری پیٹ کھل لی تھی اور آپ کا تو کپڑا ہے تو اس نے فوراً چادر ہٹا دی. فرمایا دے مار سب حیران. جیسے حضور نے چادر ہٹائی تو انہوں نے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو اور محبوب کو بوسہ دے دی. اور میں حضرت پہ تو یہی مقصد تھا مجھے نہ مارا نہ کچھ نہیں. اس بہانے سے میں چاہتا تھا کہ آپ کی پشت مبارک کھلے تو محبوب نبوت دیکھوں اور بوسہ دے دوں. انہوں نے یہ چاہا کہ یوں فائدہ اٹھا لیا. وہاں مارا والا کہاں تھا؟ ایک صحابی جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مزاق میں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے چپکے سے آ گئے اور آگے ڈانپ دی جیسے ہم کرتے ہیں کبھی کسی کے پیچھے سے آگے ڈانپ دیں اور کون چھ تارا مرما کون جس سے پوچھے تو حضور نے پیچھے سے آگے ڈانپ دی ان کی. وہ تو سمجھ گئے حضور کے ہاتھ مبارک انہوں خوشبو اس لیے وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول نے میری آنکھیں ڈھانپی ہیں تو وہ تو بس ایک دم پیچھے ہٹے. حضور نے آنکھیں ڈھانپی ہے تو آپ پیچھے ہٹے تاکہ میری پیٹ آپ کے پیٹ سے لگ جائے. یہ کس کے نصیب ہے کہ اللہ کے رسول کے بدن سے میرا بدن لگے؟ اس لیے وہ چپ رہے کچھ گئے کون سے پوچھ نہیں کیا آنکھیں ڈھانپی تو اور پیچھے ہٹ کر ایک دم پلک گئے حضور کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی یہ غلام کون خریدتا ہے؟ بھئی یہ غلام بیچنے کا ہے کون خریدتا ہے؟ میں نے وہ غلام بھی تھے تو وہ انہوں نے صحابی نے کہا کہ حضرت کچھ جیسے کی کیا قیمت آئے گی؟ میری بھلا کیا کہوں کوئی دس درہم میں بھی کوئی نہیں خریدا کچھ جیسے کو. حضور نے فرمایا لیکن اللہ کی نظر میں تو بہت قیمتی ہے. اللہ کی یہاں تیری بڑی قیمت ہے تو اللہ کے رسول کا صحابی بہت خوش ہو پھر اس نے ان کے ہاتھ آگے چھوڑ دیا. صحابہ کے تو موقع ڈھونڈتے تھے تو وہ صحابی نے خواہ مخواہ کہا کہ حضرت ہاں مجھے آپ نے مارا تھا ان کو رول سوچا کہ چلو یہ اچھا موقع ہے یہ کس کو نصیب ہو رہا. اور کیونکہ قریب آیا کہا حضرت میرا بدن کھلنا تھا آپ کے دن چلتے ہیں آپ نے چلتے بھی ہٹا دی تو بلک پڑے. بہرحال حضور نے برابر اعلان کیا فرمایا آج نہیں میں پھر تم کو دوبارہ جمع کروں گا اور بار بار اعلان کروں گا. یاد کرو کسی کا کچھ حق مجھ پر نکلتا ہو تو لے لو بھائی وہاں کو سر نہیں جائے. جب گھر چلے گئے پھر عورتوں کو جمع کیا اور عورتوں سے بھی یہی کہا کہ تم میں سے کسی کو مل رہے تو کوئی بھی ایزا پہنچی ہو تو آؤ اسے بدلا لے. اور جب اسے بنانے لگے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے روز پھر جمع کیے پھر وہی سوال کیا جب کوئی نہیں بولا پھر کہا اچھا اگر کسی کا مجھ پر کچھ پیسے نکلتے ہو کسی کا کچھ پیسے مجھ پر نکلتے ہو کچھ مانگا نکلتا ہو تو بھائی مانگ لو ابھی وہ اللہ کیا نہیں دیا جائے گا بس وہاں کہاں سے لاؤں وہ تو دیکھیا کسی کا حق اگر آپ نے مارا ہے تو قیامت میں تمہاری دیکھی اور کچھ دی جائے گی. تو حضور نے فرمایا کہ بھائی اس سے پہلے پہلے دنیا میں کھلا پھلا کر کے پیسے دے کر راضی کر لو کسی کا حق مارا ہے تو معافی لے لو ورنہ وہاں دیکھیے دیتے پار نہیں آئے گا اور دیکھیے نہیں ہوگی تو اس کے گناہ تو اوپر ڈالے جائیں گے. اور وہ ایسی جگہ ہے کہ باپ بیٹے کے ہاتھ میں سے چھین لے اور اپنی ماں کے گلے میں سے چھین لے وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. یوم یا پھر رول مارو بلا صاحبتی و بلی لکل امرئ یوم دل شان یغلی. اس روز نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ بیٹی ماں کی ماں تو ہر کو اپنی اپنی بڑی ہو. آتا ہے روایت میں کہ ایک شخص کے نامے امان تولے جائیں گے اور ایک قانون اللہ نے رکھا ہے کہ ہم سکولت موازی لو ہم امن سکولت موازی ہو گئے فیزر آتے ہم امن خفت موازی لو یعنی میزان کے اندر نیکی اور گناہ کو تولے جائیں گے. اگر نیکی کا بلہ بھاری ہو گیا تو نہ جائے اور اگر گناہ کا بلہ بھاری ہو گیا تو پکڑا جائے گا. گناہ ہے مگر اس سے زیادہ نیکی ہے تو چھٹکارا ہو جائے گا. اس شخص کے نامے آواز تولے جائیں گے. اب اس کے جب ترازو میں ڈالنا شروع ہوئے ہیں ادھر گناہ خالی ہو رہے ہیں ادھر ادھر کے پلے میں اچھے نیک اعمال خالی ہو رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ جب تول ہونے لگا تو ایک نیکی کی کمی رہ گئی یعنی بالکل برابر ہو کے پڑھ لے. اب جھکنا چاہیے بابا میں سکولت موازی لو نیکی کا پڑھنا جھک جائے تو اس کی چھٹی. اب جھکتا نہیں ایک نیکی کی کمی رہ گئی ایک نیکی ہو تو نیکی کا پڑھنا جھک جائے. تو اس کے لیے فیصلہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھئی اس کو پکڑا جائے گا کیونکہ اس کا پلہ جھکا نہیں زیادہ گناہوں کی سزا دی جائے گی. وہ گھبرایا کہ اللہ ایک کی وجہ سے میں ناکام ہو رہا ہوں تو بندہ جب ناکام تو ہوگا تو حق تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بندے تیری نیکی ہے تو یاد کر، بولے گا اللہ میں سب کچھ موجود ہے یہیں، تیرے فرشتوں نے تو حاضر کر دیا، میرے پاس کہاں سے آیا؟ فرمائے سوچ بھی کوئی نہیں، بندہ مایوس ہو جائے گا تو میں پکڑا گیا، اس کے بعد اس سے کہا جائے گا اچھا تو کسی کے پاس سے مانگ کر لا سکتا ہے، تیری نیکی تو نہیں ہے، کسی کے پاس سے مانگ کر وہ کہو میں تو دیکھ رہا بات، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، میرے بچے ہیں، ابھی بلا لاتا ہوں، ایک کیا سو لیا ہوں گا، تو اس کے پاس سے چاروں کے پاس دنیا میں مجھ پر قربان ہوتے تھے، میرے لیے جان دیتے تھے، وہ مجھے نہیں دیں گے، مجھے ایک معاملہ، بندہ جائے گا باپ کے پاس جائے گا تو باپ بھاگے گا، ماں کے پاس جائے گا تو ماں بھاگے گی، بیوی کے پاس جائے گا تو بیوی کے لیے تو کون ہوتا ہے، چل یہاں سے بھیا اپنی فکر پڑی ہے، بچوں کے پاس جا کے چلو چلو دانو تمہارے کچھ ہوتا ہم کو دے دو نہیں، ہم مصیبت میں ہیں، کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہوگی، حیران رہ جائے گا، کھیت کے میں نے زندگی برباد کی، تم بس بھاگتے یا پھر میں مرو، یعنی یہی کہ جواب دے رہے بھاگ جائیں گے، کوئی جواب نہیں دے گا، مایوس ہو جائے گا کہ یا اللہ اب تو میرے لیے مصیبت سوائے اس کے کچھ نہیں، وہ مایوس واپس جا رہا ہے روتا ہوا، جب میرے لیے اگر ہوگا لوک اپ میں بھیج دیا جائے گا تو میری نیکی جلدی نہیں، راستے میں شخص ملے گا پوچھے گا کیوں روتا ہے بھائی، کوئی میرا نام ہے آواز بولے گا ایک نیکی کی کمی ہے، کم پڑھت باہر باپ نے ماں نے بچے نے بیوی نے گھر پھیل گئے، کوئی جواب تک بھی نہیں دیتے ایک نیکی کے لیے، لہذا میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے گا، وہ دیکھ کر ڈر جائے گا، سنا ایک نیکی کی کمی پر تو نہیں چھوٹتا، باقی سب کہاں برابر ہے، اس نے کہا باپ میری تو لے دے کر ایک ہی نیکی ہے، سب برا ہی گناہ ہے، تیری ایک نیکی کی کمی ہے تو نہیں چھٹتا، میری تو ایک ہی نیکی میری کیا چھٹکارا ہوگا، میں تو گناہ کا بدلا تو بڑا رہے گا اور نیکی کے بدلے میں خالی ایک نیکی ہوگی، بس جب میرا کیا گھبرایا، اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا جب یہ بات ہے تو میرا بھی یقین چھٹکارا نہیں ہونے والا، لہذا میری ایک بھی تو لے کر جا، میرے تو یوں بھی جانا نہیں یوں بھی جانا، پھر میرا کام بن جائے تو کہاں میرا کام بن جائے گا، چھٹکارا ہو جائے گا، جا میری بات ہے سوچا کہ یوں بھی تو مجھے پکڑے جانا، وہ لے کر جائے گا، ہفتہ پڑھنے کے بچہ لایا تھا، ہاں لایا تھا، کیسے لایا، کس نے دیا، ماں نے دیا، بابا نے دیا، بیٹی نے دیا، بیٹے نے نہیں، سب نمبر کرا نہیں لے، کوئی نہیں دیا، پھر ایک بےچارا تیرا بندہ تھا، اس نے جب میرا قصہ سنا تو وہ بھوج گیا کہ تیرا ایک کی کمی پر چھٹکارا نہیں ہوتا، تیری تو لینے کے ایک ہے، میرا کیا ہوگا، تیرا کام بنتا ہے تو لے کر جا، اس نے مجھے لے لیا، ہم تارا فرمائیں گے فرشتوں سے کہ جاؤ اس بچے کو پکڑو جس نے ایک اپنی لے گی تھی وہ بھی اس کو دے دی، اس کو بھی لاؤ، اس کو بھی لا کر کھڑا کیا جائے، ہم تارا اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تیری ایک ہی نیکی کہاں میں ایک ہی نیکی تھی، پھر تو نے کیوں دے دی اس کو، کہا اللہ نے جب ایک کی کمی پر اس کا چھٹکارا نہیں ہوتا تو میری ایک پر کیا ہونے والا ہے، اور میرے بھائی کا کام بنے اسے میں نے دے دی، اب اس کے بعد ہم تارا ججمنٹ دے گا، ہم تارا فرمائیں گے میرے فرشتوں یہ جو میرا بندہ ہے ایک نیکی لایا ہے ڈالو اس کے بلے میں، جیسے بلے میں ڈالیں گے تو بلہ جھٹے گا، ان کو برابر تو تھا ایک دانے کی کمی تھی، ایک نیکی ڈالے تو بلہ جھکا، اب برابر ہے، ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ جھکنا چاہیے جب بندے کا جھکا، لہذا ہمارا عدل کے اعتبار سے اس کو ہم لے جاتے تھے، کیونکہ ہم نے قانون رکھا ہے تو بندہ جھکنا چاہیے جھک گیا، لہذا اپنے عدل سے ہم نے اس کو نجات دے دی، اور دوسرے بندے کے لیے کہا کہ اس نے اپنے بھائی پر اشار کیا لہذا اپنے فضل سے میں اس کو بھی نجات دے دیتا، اس کو عدل سے چھوڑا اس کو فضل سے چھوڑا، تو فضل اللہ کی ہوتی ہے، تو بات یہ ہے کہ بھائی معاملہ سب ہے، اس لیے دنیا میں جو کچھ کسی کو اگر ستایا ہو گالی دی ہو برائی کی ہو نقصان پہنچا ہو کھا گئے ہو دبا لیا ہو تو دنیا میں بھرپائی کر لو وہاں بہت بھاری ہے، آخرت کا عذاب بندہ نہیں ہو سکتا وہ اپنی نیکی دے لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے بتلاؤ مفلس کون دیوالیہ کون کاغذ کی دکان ہو اسے زیادہ کر رہا ہو مال و سرمایہ سے، فرمانے اس سے بڑا بکیل اس سے بڑا بکیل، لوگ دیکھ کے تھک گئے کہ جس کا کچھ نہ ہو اس کے کپڑے بھی مل جائیں، فرمانے اس سے بھی بڑا بکیل اس سے بھی بڑا دیوالیہ، تو پھر لوگوں نے کہا کہ سب ہمارے سمجھ میں نہیں آتا آپ بتائیے، فرمانے سب سے بڑا دیوالیہ وہ شخص کہ قیامت میں جب آئے گا تو اس کے اعمال ڈھیر لگے نمازیں روزے اور زکات اور خیرات اور ذکر اور شغل، تمام محشر والوں کی نظر لگے کہ یار یہ کما گیا اس کے کتنے اعمال، اس کے اعمال سب لا کر جمع کیے جائیں گے اچھے اچھے نیک اعمال، اس کے بعد جب حساب شروع ہوگا اللہ میاں کے یہاں حقوق العباد کا، تو اب تارا فرشتے پوچھیں گے کہ اس کا نام اعمال کھولو کہ بچوں کا حق کس نے مارا ہے، کسی کا دبا لیا ہو کسی کو کھا لیا ہو کسی کو دھوکہ دیا ہو کسی کو نقصان پہنچا کسی کو برائی کی، تو وہ اس کے نام عمل میں برائی نکلے گی. بیوی تو خود ظلم کیا, بیوی گھر میں تھی اور جاتا تھا بازار میں, بازار اکیلے کرتا تھا, بیوی کا حق اس نے مارا. اور دوسرے بہت کچھ نکلے, کسی کا دبا لیا, کسی کا کھا لیا, کسی کو دھوکا دیا. حقوق النار بہت تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو راضی کر, ان سے معافی مانگ, جن کے حق نکلتے ہیں تو معافی مانگے گا تو وہ کہیں گے تیری نیکی نے تو ہم معاف کریں, تو نہیں معاف کرتے. سگی ماں بھی نہیں چھوڑے گی اگر اس کا حق مارا ہے, ماں کا حق نہیں مارا تھا تو وہ بھی اس سے معافی مانگے کہ چل چل دکان ہوتا ہے لاؤ تجھے دے کی اتنی دے, وہ بھی تھوڑی بہت تھی, تیرے پورے ایک برس کی نمازیں دے تو میں معاف کرتی ہوں, نہیں معاف کرتی جا. جب ماں کا سفر کر کے اچھا بچل تھی تو اس کو ایک برس کی تھی, اس کو دو برس کی تھی, اس کو نمازیں دی, اس کو روزے دیے, بٹنا شروع ہو گئے, اس کو ڈھگلے خالی ہونے لگے, کسی کو گالی نہیں تھی اس کو, کسی کو مارا تھا, کسی کی جیون کی تھی, کسی کا کھا گیا تھا, کسی دبا لیا, بٹنے لگے, تمام نیکی بڑھ جائے گی. حضور نے فرمایا سب خالی ہو گیا. ابھی اور حقوق والے نکلیں گے کہ ہمارا ابھی باقی ہے لاؤ, کہاں سے لاؤ, تو ہے ہی سب خراب جھاڑو لگ رہی, سارے ڈھیر ترتیب ہو گئے. تو ہم کو چاہیے چاہے اس سے اب سدل کر کیا سدل کہ ہمارے گناہ لے لے, چل میں نے فلانا گناہ کیا اس کا سزا تو اپنے سر پر لے لے تو میں معاف کر دوں گا, سچو میں لیا, سلیا لیا, تیرے دو لیے, تیرے دس لیے, تیرے بیس لیے. دوسرے حق والوں کو گناہ اس کو بچے گی, ان کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی اور پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے. پر میں یہ سب سے بڑا بکری مجھے لے کر گیا یہ کیا, مگر سب کا چھوٹا گئی حقوق الباد کے اندر اور دوسرے کو گناہ کے سر پڑے اور اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے. اور یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ کسی کا گناہ کوئی نہیں ہو, تو گناہ اس کے اس نے حق مارا تھا, اس کے بدلے میں سزا کو بھگتنی پڑے اور ان کو اللہ معاف کر دے گا. تمہارا یہ چیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہو تو اپنی امت کو مطلب پہ کر دیا, اپنے اوپر لے کر کہا کہ لاؤ میرے کو گھر تو لے لو, مانگ لو. تو عورتوں سے کہا, عورتیں بھی سبرانے لگی, سب نے کہا اگر ہمارا کچھ نہیں آپ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں معاف کر. بارہ تین تین روز تک آ کے سب کو کیا. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو سبق دیا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے حقوق کی معافی لے لو. اللہ بھی ہاں اپنے حق معاف کرے گا لیکن بندوں کے حق نہیں معاف کرے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے, اور وہاں بندہ تو نیکی لیے بغیر یا گناہ لیے بغیر کبھی معاف نہیں کرے. اس میں دنیا میں اسے معافی لے گا. پھر خاص کر کے جیسے میں نے پہلے بھی شاید کہا ہوگا کہ رمضان کی عبادتیں بلائے تو قدر میں مفرت سب کی ہو جاتی ہے, مگر حضور نے فرمایا کہ تین شخصوں کی مفرت کی ہوتی ہے. لہر تو قدر میں بھی چاہے پورے عشرے کا احتکاب کر کے بیٹھا ہو جب بھی نہیں. ایک تو خود میں خبر جس کو شراب پینے کی عادت ہے اسے توبہ نہیں کی, وہ چاہے رمضان میں بڑا دیکھ بن جائے اور احتکاب کرے اور جو کچھ بھی کرے تو قدر ساری رات جگہ اس کی مفرت کی ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کرے. اور اسی طرح سے جو والدین کا حق جس نے مارا ہوگا, ماں باپ کو جس نے ناراض, جب تک وہ ماں باپ کو راضی نہ کر لے گا وہاں تک اس کی مفرت نہیں ہو, چاہے کتنی بھی عبادت کرے. اور ایک کہا کہ رحمین جس نے رشتے داروں کے ساتھ میل جول بند کر رکھا ہے, اپنے سگا بھائی وغیرہ سے کبھی بات چیت نہیں, آنا جانے کچھ نہیں, چچیرے بھائی بہن ہے, کوئی بھی اپنی بہن ہے, اپنا بہنوئی ہے, بہرحال اپنے رشتے داروں کے ساتھ کسی کے ساتھ لڑائی ہے کبھی ہوئی ہوگی, اب ان کے جانا آنا ملنا جلنا سب بند ہے. بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں. فرمایا کہ جب تک وہ اس سے جا کر معافی نہ مانگ لے وہاں تک اس کی مغفرت کی ہوگی, اللہ کیا اس کی روزے نماز کو ٹھیک ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مغفرت نصیب ہو اور ہمارے روزے, ہماری نمازیں, ہماری عید اور ہماری لیلۃ القدر میں مغفرت ہو اور قبول ہو, تو جن سے ابولے ہو گئے ان سے معافی مانگ لیں. بولنا شروع کرتے جانا آنا شروع کر, کوئی زیادہ نہیں کرو, کم از کم السلام علیکم, وعلیکم السلام, مزاج پوشی کر لی, فون پر بات کریں بھائی جی کر کیا کرایا, ابھی معاف کریے, اس طرح معافی لے لیں گے. اچھا اچھا معاف اس طرح سے اگر کر لیا تو ہماری عبادت قبول ہوگی, ورنہ اللہ کی مفرت تک نہیں ہونے والی اور عبادت قبول نہیں ہونے والی. اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے, یہ مبارک مہینہ, اس کی مبارک عبادت ہے, اس کی مبارک برکتیں اور لہر تو قدر کی مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت ملنے والی ہے, وہ سب سے ہم گائے کو معلوم ہو جائے. ذرا کی ہیڈ کی وجہ سے میں اس کی گائے کو بولوں, اس لیے کم از کم اسی وجہ سے کہ میری عبادت قبول ہو جائے, اللہ کی وجہ سے مل جائے. چلو گھر جا کر اس کا دروازہ ٹھوک کر اسے مل لیا, معافی مانگ لی, ملاقات کر لی, سلام علیکم کے ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نیک پر بتا سکتے ہم سب کو صحیح راستے پہ چلا. اے اللہ تیرے امین پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تعلیم دی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ ہم کو اور ماں بہنوں کو اور ہماری اولاد کو سب کو نیک بنا دے، ہمارے نزدیک ایمان کا شوق پیدا کرا دے، اے اللہ رمضان کی رحمتوں اور مغفرتوں اور برکتوں سے ہم کو محروم مت کر، اے اللہ العالمین یہ جو دن باقی ہے اس میں ہم کو صحیح معنی میں عبادت کرنے کی اور نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما، ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچا، اے اللہ العالمین اس ملک کے اندر ہم کو صحیح ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسل کے لیے ایمان اور اسلام پر رہے ایسے اسباب پیدا کرا دے، اور یہاں کا غلط ماحول سے اس پر اثر نہ ہو، اے غفور رحیم ہمارے اولاد میں، ہمارے ملنے والوں میں، ہمارے گھروں میں، مسلمانوں میں جو بیمار ہو سب کو شفا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو تندرستی عطا فرما، اے اللہ بھی جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان سب کی بیماروں کو شفا نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے محبوبین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما، اور ان سے تو راضی ہو جا، اور ہم سب کو ایمان پر قائم رہو، ایمان کے ساتھ خاتمہ مل کر نصیب فرما، اے اللہ علی ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.